الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء کے حوالے سے بیہقی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نساء سکھاؤ۔ اس حوالے سے ہم نے سمجھا تھا کہ اس میں یہ جوڑا ہے سورہ مائدہ کا، اور اس میں آئلی اور خاندانی سطح پر احکامات ہیں، اور یہ تکمیلی احکامات آ رہے ہیں، یہود و نصارہ سے بھی آخری خطاب ہے، اور اس میں جو موضوع چل رہا ہے وہ معاشرے میں ہر ایک کی جان مال اور عزت کا تحفظ کیا جائے، یہ اصل میں مین موضوع ہے۔ اب جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں احکامات شریعت اللہ کی رحمت ہیں، بیان ہو رہا ہے اور ترغیب اطاعت ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ کھول کر بیان کر دے مسلمانوں تمہارے لیے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور دکھا دے تم کو راستے نو کے جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم، اور نظر کرم فرمائے تم پر، واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ نظر کرم فرمائے تم پر، ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم جھک جاؤ بہت ہی دور کا جھکنا، یعنی تم حق سے جو ہے وہ حق سے جھک جاؤ یا اس سے انحراف کرنے لو۔ تو آگے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہلکا کر دے تم سے بوجھ، وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان پیدا ہی کیا گیا ہے ضعیف۔ تو گویا یہاں مضمون یہ ہے کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں وہ انسان کے لیے رحمت بھی ہیں، وہ آسان بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو حرمت مال اور حرمت جان کا بیان آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے، الا ان تکونا تجارتا ان تراض منکم، مگر یہ کہ وہ ہو تجارت باہمی رضامندی سے، ولا تقتلوا انفسکم، مال کے بعد اب جان کا ذکر، اور نہ قتل کرو ایک دوسرے کو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بہت رحم فرمانے والا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک موقع پہ آپ بازار میں نکلے اور غلے کا ڈھیر لگایا ہوا تھا، تو جان نے آپ نے ایک ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، اندر سے اناج گیلا تھا، تو آپ نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائے اور مشتری سے پھر سال میں جدا ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے راضی ہوں، یعنی خریدنے والا اور بیچنے والا، وہ جب جدا ہوں تو ایک دوسرے سے راضی ہوں، نہ بیچنے والا ظلم و زیادتی کرے اور نہ خریدنے والا جو ہے وہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے۔ تو باہمی رضامندی سے جو بھی تجارت ہوتی ہے اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے، اور جو کسی کی پریشانی سے اور مصیبت سے کھیلتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ برکت ختم ہو جاتی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، اُدْبَانَ وَظُلْمَا، حد سے بڑھتے ہوئے اور ظلم کی وجہ سے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم ڈال دیں گے، ہم جھونک دیں گے اسے آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان۔ حکمت اجتناب کبائر بیان ہو رہا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم پرہیز کرو ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے ہم نے تمہیں منع کیا۔ قرآن کا یہی مزاج ہے، قرآن کہتا ہے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو، جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی اللہ تمہیں معاف کرتا رہے۔ ہم بالکل ریورس چلتے ہیں، ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑا خیال ہوتا ہے اور بڑے بڑے گناہ سب مل کر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں مسئلہ ہے کہ یہ رفع یدین ایک دفعہ کرتا ہے یا زیادہ دفعہ کرتا ہے، ہاتھ ادھر باندھتا ہے یا ناف پہ باندھتا ہے یا بالکل چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ ہاتھ باندھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مستحب ہے، اور کسی کے نزدیک یہاں زیادہ ثواب ہے، کسی کے نزدیک ناف کا زیادہ ثواب ہے۔ وہاں مالک تو چھوڑ کے پڑتے تھے، ہاتھ باندھتے ہی نہیں تھے، لیکن اس پہ بڑے جھگڑے اور ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے، حالانکہ اس کی کوئی ایسی بڑی اہمیت نہیں ہے، اور جو اہمیت کی چیزیں وہ سب مل کر کر رہے ہیں، سب کے گھروں میں بے حیائی ہے اور سب کے یہاں ٹی وی ڈرامے چل رہے ہیں اور سودی کاروبار ہے اور سودی اکاؤنٹ کھلے ہوئے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن ان کی طرف توجہ نہیں۔ تو بہرحال قرآن یہ کہتا ہے بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہ تو ہم معاف کر دیں گے۔ اس حوالے سے سورہ نجم کی آیت نمبر 32 بھی ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، یعنی نیک لوگ وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں سوائے لمم کے. لمم کہتے ہیں چھوٹی گناہوں کو. تو یہاں پہ بھی کہا گیا کہ اگر تم کبائر سے بچتے رہو جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے, نکف انکم سیئاتکم, تو ہم دور کر دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے گناہوں کو. وندخلکم مدخلا کریما, اور داخل کریں گے تم کو بہت عزت کے مقام میں. آگے بیان ہو رہا ہے کہ حسد مت کرو, اور تمہید جو ہے وہ ایک طرح سے ہے, کیونکہ ایک آپ کہیں کہ ایک کڑوی گولی آگے جو ہے خواتین کے آ رہی ہے کہ مرد جو ہے ان پر ایک فضیلت رکھتے ہیں, تو یہاں سے ہی بات شروع ہو گئی ہے. فرمایا والا تمنو, اور تمنا نہ کرو, ما فضل اللہ بھی بعضکم علی بعض, جو کچھ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اب یہ وہابی امور میں کہا گیا ہے کہ اس میں ایک تمنا نہ کرو. وہابی امور کیا ہے؟ کسی کو کسی خاندان میں پیدا کر دیا, کسی کو کہیں پیدا کر دیا, کسی کو مرد بنا دیا, کسی کو عورت بنا دیا, کسی کو بہت حسن و جمال دے دیا, کسی کو عام سا شکل و صورت دے دی, کسی کو بڑی ذہانت دے دی, کسی کو عام سا ذہن دے دی. تو یہ وہابی امور ہیں, یہ اللہ جسے چاہتا ہے ویسے دے دیتا ہے, یہ کسب ہی نہیں ہے, یہ آدمی کما نہیں سکتا, یہ بس اللہ کی دین. تو ایسی چیزوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ منع کریں کہ اس میں جو ہے وہ تمنا نہ کرو ان کی. لے رجال نصیب و ممت تصب, مردوں کے لیے بھی حصہ اس میں سے جو کچھ انہوں نے کمایا. وللنساء نصیب و ممت تصبن, اور خواتین کے لیے بھی اس میں حصہ ہے جو کچھ انہوں نے کمایا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, اور مانگو اللہ سے اس کا فضل. اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. کہ جو کسبی نعمتیں وہ اللہ سے مانگنی چاہیے, ہمت ہے, شجاعت ہے, بہادری ہے, علم ہے, عمل ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں سب کے لیے کامن ہیں, ان کو مانگنا چاہیے. آگے وراثت میں حقداروں کو حصہ دو کا مفہوم. وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَا, اور ہم نے ہر ایک کے لیے مقرر کر دیے وارث. مما ترک الوالدانی والاقربون, جو کچھ کے چھوڑ جائیں والدین اور قریبی رشتہ دار. والذین عقدت ایمانکم, اور وہ لوگ جن سے تمہارا عقد ہے, یعنی آپس میں جو ہے جو تم نے باندھ لیا. اب یہ عقد موالات جو ہے پہلے اس زمانے میں عربوں میں ہوتا تھا, جسے دوست بنا لیتے تھے اس سے ایک موالات کا رشتہ ہو جاتا تھا, اور پھر ایک آپ نے مواخات بھی کرائی. جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ چلے گئے تو آپ ایک مکہ سے آئے ہوئے ساتھی کو بلاتے, ایک مدینہ میں رہنے والے ساتھی کو بلاتے, اور آپ کہتے تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو, حالانکہ وہ سگے بھائی نہیں تھے, کبھی ملاقات بھی نہیں تھی, لیکن آپ نے اس طرح جوڑیاں بنا دی تھی, تو وہ مواخات کہلاتا ہے. تو ان کے لیے یہ حکم تھا. فاتوہم نصیبہم, بس انہیں بھی تو اس وراثت میں سے حصہ. تو 1/6 حصہ جو ہے یہ موالات میں جو ہے پہلے رکھا گیا تھا, اور یہ مواخات جو آپ نے کرائی تھی تو وہ بھائی بھی ایک دوسرے کی وراثت میں جو ہے حصے دار تھے. ان اللہ کانا علی کل شیء شہیدا, اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. تو بعد میں پھر جب وراثت کے احکامات آ گئے جو سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ابتدا میں, تو پھر اب یہ جو 1/5 مال ہے اس میں آدمی وصیت کر سکتا ہے, کسی سے بہت دوستی ہے, ہمدردی ہے, دینا چاہتا ہے, تو وہ اپنے ایک تہائی مال میں سے اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے. آگے پھر مردوں کی عورتوں پر فضیلت کا ذکر آ رہا ہے. الرجال قوامون علی النساء, اور مرد منتظم ہے, قوام ہے عورتوں پر, اور اس کی دو وجوہات اللہ تعالیٰ بیان کریں. بما فضل اللہ بعضہم علی بعض, بسبب اس کے جو اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر. تو ایک ملک کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے, ایک ادارے کے دو مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں ہو سکتے, ایک قبیلے کے دو سردار نہیں ہو سکتے, ایک گھر کے دو جو ہے وہ قوام نہیں ہو سکتے. تو کسی ایک کو کرنا تھا, یا تو مرد کو کرتے اللہ یا خاتون کو کرتے, تو اللہ نے مردوں کو فضیلت دی. اور اس کی جو ہے ایک سبب یہ بتایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہے اللہ فضیلت دے, اور دوسرا سبب بتایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, بسبب اس کے کہ وہ اپنے مال جو خرچ کرتے. تو یہ مالی جو سارا تکلیف ہے اور کما کر لانا اور گھر کے خرچے پورے کرنا, یہ اللہ نے مرد پر ڈالی. اسی علامہ اقبال بھی کہتے ہیں, یہ ان کی بڑی مشہور نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا, کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف, ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبری کہیں. یہ شیطان جو ہے وہ ڈر رہا ہے ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حکمتیں کھل جائے لوگوں پر. الحذر آئین پیغمبر سے سو بار الحذر, حافظ ناموس زن مرد آجما مرد آخری. تو یہ جو شریعت ہے یہ خاتون کی حفاظت کرتی ہے اور مرد کو پھر لگاتی ہے محنت پر اور کما کر لانے کی ساری ذمہ داری اس کے اوپر رکھتی. اب آگے نیک بیوی کی صفات آ رہی ہیں. فصالحاتو قانتاتن, پس جو نیک بیویاں ہوتی ہیں نمبر ایک وہ فرما بردار ہوتی ہیں. دیکھیں سب سے بڑی فرما برداری ہے اللہ اس کے رسول کی, اس کے بعد انسانوں میں مردوں کے لیے سب سے زیادہ اطاعت پھر جو ہے اپنے والدین کی ہے, لیکن عورت کے لیے والدین سے بڑھ کر شوہر کی اطاعت. تو اللہ رسول کے بعد خاتون کے لیے سب سے زیادہ کس کی اطاعت ضروری ہے؟ اپنے شوہر کی. نمبر دو حافظات للغیبی بما حفظ اللہ, حفاظت کرنے والی اپنے شوہروں کے پیچھے جو ہے اللہ کی حفاظت سے, اور شوہر کی اولاد کی حفاظت, شوہر کے مال کی حفاظت اور شوہر کے بستر کی حفاظت. تو یہ خاتون کی یہ دو صفات بیان ہو رہی ہیں, ایک تو فرما برداری کرنے والی ہوتی ہیں اور دوسرا شوہر کے پیٹ پیچھے حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں. مسند احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت نماز پڑھے, رمضان کے روزے رکھے اور پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو اسے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اسی طرح جو ہے وہ جامع ترمذی کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں وفات پا گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی. تو یہ جو ہے بہرحال یہ تصور ہے جو اسلام دیتا ہے کہ خاتون جو ہے ان میں ان کی نیکی یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت کرے جائز میں, ناجائز میں کسی کی اجازت نہیں ہے. لا تعاطی لمخلوق فی معصیت الخالق, یہ اصول ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی. ابو داؤد کی روایت ہے کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی, چاہے وہ حکم دینے والے والدین ہو, شوہر ہو, باس ہو, کوئی بھی ہو. جب وہ اللہ کے خلاف حکم دے گا اللہ کے حکم کے خلاف تو کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا, اللہ رسول ہی کی بات مانی جائے گی. البتہ بیویوں کے حکم بھی ہیں جو احادیث میں آئے. آپ نے فرمایا کہ جب کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ, جب پہنو تو انہیں بھی پہناؤ, اور یہ کہ چہرے پر مت مارو اور انہیں گھر سے نہ نکالو. تو مشکات شریف میں جو ہے یہ اچھے شوہر کے بھی اوصاف بیان ہے. آگے اصلاح ازواج کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے. یہ بہت نامناسب ہے کہ ذرا سی تکلیف پہنچی اور دھڑ سے طلاق, تو بہت ہی نامناسب بات. پھر لوگ روتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, خاندان ختم ہوتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہم نے تو غصے میں دی. تو یہ اتنا بودی دلیل ہے کہ کون خوشی میں طلاق دیتا ہے, دیر غصے میں جاتی. تو زبان کو کنٹرول رکھنا چاہیے. اب یہاں پر طلاق سے پہلے کے چار مراحل بیان ہو رہے ہیں کہ جب بھی اختلاف ہو, ناچاکی ہو, تو پھر ایک دم سے طلاق کی طرف نہیں جانا ہے, بلکہ اس کے درمیان میں چار اسٹیپ ہیں. تو نمبر ایک فرمایا واللاتی تخافونا نشوزہن, اور وہ آتے ہیں کہ تمہیں خوف ہو ان سے نافرمانی کا, فائزوہن, نمبر ایک تو انہیں نصیحت کرو, انہیں سمجھاؤ. 90% ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں جب آدمی پوائنٹ آف ویو پر آتا ہے اور ٹیبل ٹاک کرتا ہے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے اور زاویہ نگاہ ہوتی ہے, اور دوسرے کی طرف سے وہ اسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے, وہ اپنے لحاظ سے دیکھ کر غلط سمجھ رہا ہوتا ہے. جب بات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے نہیں یہ بات تو یوں نہیں, یوں ہی تھی جیسے ہوئی ہے. تو 90% معاملات سالو ہو جاتے ہیں. تو پہلا حکم یہ ہے کہ انہیں نصیحت کرو. نمبر دو وہجروہن فی المزاج, اور ان سے الگ رہو بستروں میں. یہ ایک انداز ہے روٹنے کا, ناراضگی شو کرنے کا, تو یہ دوسرا لیول ہے. نمبر تین وضربہن, اور مارو انہیں. لیکن ساتھ ہی ابو داؤد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یضربو خیارکو, کہ تم میں جو اچھے لوگ ہیں وہ کبھی نہیں ماریں گے. اور نہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا. تو البتہ یہاں یہ ہے کہ بعض دفعہ صرف آٹھ اٹھا دینا ہی کافی ہوتا ہے. تو لیکن یہ تیسری لیمٹ ہے کہ یہاں تک آدمی. اور پھر فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, پھر اگر وہ تمہارا کہا مان لے تو تلاش نہ کرو ان کی پکڑ کے لیے کوئی راستہ. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا, اور یقین اللہ بہت بڑا اور بڑی شان والا ہے. پھر چوتھا عمل بیان ہو رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اور اگر تم خوف محسوس کرو ان دونوں میں مخالفت کا, شوہر اور بیوی میں, فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ, تو مقرر کر لو ایک منصف کو لڑکے کے خاندان سے, وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, اور ایک منصف مقرر کر لو خاتون کے خاندان سے, اِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا, پھر یہ دونوں حکم اگر اصلاح کرنا چاہیں, یوفق اللہ بینہما, تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ ان دونوں کے درمیان. تو بڑے بزرگ جو ہے وہ جب دیکھیں کہ ناچاکی ہو رہی ہے اور یہ الجھ رہا ہے معاملہ, تو انہیں سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک بڑا لڑکے کے خاندان سے آ جائے, ایک بڑا خاتون کی خاندان سے آ جائے, اور دونوں بزرگ مل کر کوشش کریں کہ گھر بسا رہے اور معاملات کو سالو کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ واقعی دل سے کوشش کریں گے معاملہ سلجھانے کی تو اللہ تعالیٰ دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا, اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے, ہر شے سے باخبر رکھنے والے. تو اللہ کو پتا ہے کس کی کتنی زیادتی ہے, کون حق پر ہے کون باطل پر ہے, کون ظلم کر رہا ہے کون مظلوم ہے, تو اللہ کو سب معلوم ہے, کچھ اللہ سے چھپا ہوا نہیں. تو بہرحال یہ چار اسٹیپس کے بعد بھی گھر نہ بسے اور آدمی سمجھے کہ اب نہیں صحیح ہو سکتا, تو پھر آگے جا کے وہ طلاق کا ہے. اس میں بھی ہم نے سمجھا تھا صحیح طریقہ طلاق دینے کا بھی یہ کہ ایک طلاق دی جائے بس, اور عدت گزرنے دیں, عدت گزر جائے گی تو طلاق ہو جائے گی. اب خاتون چاہیں تو پچھلے شوہر سے شادی کر لیں ورنہ کہیں اور کر سکیں. آگے حقوق و زوجین کے بعد حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بیان آ رہا ہے, 10 باتیں بیان ہو رہی ہیں. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, نمبر ایک, اور عبادت کرو اللہ کی اور نہیں شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو بھی. نمبر دو, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. کم از کم 5 مقامات ہیں قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق گنایا. بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی والدین, تو والدین کے اندر اللہ کی رحمانیت کی ایک جھلک ہے. جس طرح اللہ رب ہے اور ربوبیت اس کا خاصہ ہے, اسی طرح والدین میں اس کی جھپ ہے ہلکی سی, کہ وہ بھی اپنی اولاد کی ضرورتیں پوری کرنے میں اپنے آپ کو پورا انویسٹ کر دیتے ہیں. جیسے اللہ خالق ہے وہ تخلیق فرماتا ہے, تو اس کی ہلکی سی جھپ ہے والدہ کے اندر کہ ان کے رحم میں ہم نے تخلیق پائی. تو یہ بہت بڑا اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آگے سورہ بنی اسرائیل میں پھر تفصیل سے بات کریں گے. نمبر 3, وَبِذِ الْقُرْبَى, اور قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. اور نمبر 4, وَالْيَتَامَى, یتیموں کے ساتھ. نمبر 5, وَالْمَسَاكِينَ, اور مسکینوں کے ساتھ. اب پڑوسیوں کی کئی قسمیں یہاں آ رہی ہیں. وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى, اور قریبی ہمسائے کے ساتھ. ایک موقع پر آپ نے فرمایا وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ, وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ, وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ, اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ, وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. تو پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں. تو اب اس کی کئی قسمیں آ رہی ہیں. پہلے کہا کہ والجار ذی القربیٰ, ایسا پڑوسی جو قریبی تعلق بھی رکھتا ہو. والجار الجنب, اور دوسرا اجنبی پڑوسی. والصاحب الجمع, اور جو آپ کہیں کہ مجلس کا ساتھی. تو پڑوسی 3 طرح کے ہو گئے, ایک صرف ہمسایہ ہے اور ہو سکتا ہے غیر مسلم ہو, لیکن کیونکہ وہ ہمسایہ پڑوسی ہے اس کے بھی حقوق اللہ نے رکھ دیں. اور کہا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. تو پڑوسیوں کی فکر کرنا, ان کا خیال کرنا, ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا, کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو, یہ سب ان کے حقوق میں آتا ہے. بلکہ ایک موقع پر آپ نے کہا کہ حضرت جبرائیل نے مجھے اتنی دفعہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کہا کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید وراثت میں حصہ دے دیا جائے پڑوسی کو. آپ کو پتا ہے آدمی اپنا گھر بیچ کر جا رہا ہو تو پڑوسیوں کا زیادہ حق ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر سب سے پہلے انہیں موقع ہو کہ وہ خریدیں. تو بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے لیے موقع دیا اور اس کے حقوق کا ہمیں تحفظ کرنا چاہیے. تو ایک ہمسایہ پڑوسی ایسا ہے جس کا نہ کوئی رشتہ ہے ہم سے نہ وہ مسلمان ہے, اس کا بھی حق ہے. لیکن اس سے زیادہ حق جو ہے وہ کس کا ہے, جو ہمسایہ بھی ہے اور مسلمان بھی ہے, اس سے بھی زیادہ حق کس کا ہے, جو پڑوس میں بھی رہتا ہے مسلمان بھی ہے اور رشتے دار بھی ہے. تو جتنے تعلقات بڑھتے رہتے ہیں اتنے اس پڑوسی کے حقوق بھی ہوتے رہتے ہیں. اور یہاں کا صاحب بالجم, اور مجلس کا ساتھی, جو کلاس میں ساتھ بیٹھا ہے. آج ہمارے برابر میں جو بیٹھا ہے ہمارا پڑوسی ہے, بس میں سفر کر رہے ہیں جو برابر میں بیٹھا ہے وہ پڑوسی ہے, کلاس میں بیٹھے ہوئے جو برابر کے لوگ ہیں پڑوسی ہیں. تو ان کا بھی خیال کرنا, یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. نمبر 9, وابن السبیل, اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور نمبر 10, وما ملکت ایمانکم, اور جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے یعنی غلام اور کنیزوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, اور بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر متکبر اور شیخی خورے. اب یہ متکبر اور شیخی خورے, ان کی دو اقسام کا بیان آ رہا ہے. مختال فخور, ایک بخیل اور دوسرے ریاکار. تو پہلی قسم ان کی, الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل, یعنی وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی, دوسرے انسانوں کو بھی بخل اور کنجوسی کا کی تلقین کرتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اب وہ چھپاتے جو دے رکھا ہے اللہ نے انہیں اپنے فضل سے. تو اللہ نے جو مال و دولت دیا اس کا اظہار نظر آنا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے یہ صاحب حیثیت آدمی ہے. تو اس میں بعضوں نے لکھا ہے کہ علم بھی اللہ کی بہت بڑی دین ہے, تو علم کو چھپانا یہ بھی اس میں بخل میں آ جاتا ہے, اور یہ بھی علم کا چھپانا بھی کنجوسی ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا انجام کیا ہوگا, ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب. اور یہاں کفر کس چیز کا ہے, یہ کفران نعمت ہے اور یہ ناشکری ہے جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں. اب دوسری قسم آ رہی ہے مختال فخور کی, وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ اب وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے, وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور ایمان نہیں رکھتے اللہ پر آخرت کے دن پر, وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا اور وہ شخص جس کا شیطان ساتھی ہو جائے, فَسَاءَ قَرِينًا تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے. تو یہ ریاکاری یہ تو بہت ہی خطرناک, امام غزالی نے کہا کہ بخل جو ہے وہ قبر میں بچھو کی طرح ہوگا, یعنی بچھو ڈنک مارتا ہے تو اس سے کافی تکلیف ہوتی ہے, سوجن آ جاتی ہے, آدمی تل ملاتا رہتا ہے. لیکن انہوں نے کہا ریاکاری یہ زہریلے سانپ کی مانند ہے, زہریلا سانپ ڈسے تو آدمی ہلاک ہو جاتا ہے. تو ریاکاری جو ہے یہ شرک خفی کہلاتی ہے, یعنی یہ آدمی نے اللہ کے لیے نہیں عمل کیا ہوتا, لوگوں کے لیے کیا ہوتا. تو قیامت کے دن اللہ کہیں گے مجھ سے اجر نہیں ملے گا, جاؤ انہیں سے مانگو جن کے لیے تم نے عمل کیا تھا. تو بچنا چاہیے ریاکاری تو خصوصاً بہت ہی خطرناک چیز ہے. آگے ترغیب ایمان ہے اور انفاق. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ اور کیا نقصان تھا ان کا, لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر وہ واقعی ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ابھی بھی نیک عمال تو کر رہے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں کر رہے, آخرت میں نجات کے لیے نہیں کر رہے, بلکہ دنیا کی واہ واہ کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. تو کیا ان کے لیے نقصان تھا کہ اللہ آخرت کے لیے اعمال کرتے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اور خرچ کرتے اس میں سے جو کچھ انہیں اللہ نے دیا. ہمارا اپنا کون سا اپنا ہے, سب کچھ اللہ کی دین, تو جو اللہ نے دیا اللہ کی راہ میں لگا دیتے, اپنی آخرت بناتے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے. سنت اللہ کا بیان آ رہا ہے, اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ یقیناً اللہ ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر بھی. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا اور اگر ہو نیکی تو وہ دگنا کر دے گا اسے. وَيُعْطِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور دے گا اپنے پاس سے بہت بڑا اجر. تو اللہ بہت قبول کرنے والا ہے, چھوٹے سے عمل پر بھی جو ہے قبول کرتا ہے. جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اور جتنا اللہ سے تعلق کی وجہ سے اللہ کی رضا کی خاطر انسان جو ہے وہ خرچ کرے گا, اللہ اتنا زیادہ اجر و ثواب بڑھا دے گا. سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے کہ ایک کے 700 گنا, اور یہاں پر بس نہیں ہے, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے. شہادت الناس کا ذکر آ رہا ہے, بات بھی اس طرح سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا تو قرآن نازل ہوا, آپ کو کیا قرآن سناؤ؟ انہوں نے کہا نہیں, مجھے اچھا لگتا ہے جب میں کسی اور سے سنتا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں بند کر لیں اور سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی. جب وہ اس آیت پر پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کرو بس کرو. تو انہوں نے آنکھیں کھولی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے تھے, آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسوؤں کی لڑی تھی. تو آیت کون سی تھی؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ اور اے نبی کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ کھڑا کر رہے ہوں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا اور ہم آپ کو ان کے مقابلے میں بطور گواہ لے کر آئیں گے. تو یہ جب گواہی ہوتی ہے تو گواہ جب گواہی دیتا ہے وہ کسی کے حق میں جاتی ہے کسی کے خلاف. ایک واقعہ ہوا ہے, فرض کریں کسی نے کسی کو قتل کر دیا, اب گواہی جب آدمی دیتا ہے کہ جج صاحب میں وہاں موجود تھا, میں گواہی دیتا ہوں اس آدمی نے فلاں کو قتل کیا, تو یہ اب گواہی کسی کے حق میں گئی کسی کے خلاف گئی. تو قیامت میں ایک چیز یہ ملتی ہے, اس سے پہلے کہ انڈیویجول حساب کتاب ہو قوموں کا حساب ہوگا. ہر قوم سے گواہ کو اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے, یہ گواہ کون ہوں گے؟ ان کے انبیاء رسول. اب وہ گواہی دیں گے کہ اللہ جو آپ کا پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے اس قوم تک پہنچا دیا تھا. تو یہ ان کی گواہی جو ہے وہ قوم کے خلاف جائے گی. اب اپنے سیاست فیت کے یہ خود ذمہ دار, یہ ایسے نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں تھا, یہ نادان نہیں ہے. کوئی پلی اگنورینس نہیں کہہ سکے گا قیامت کے دن, کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ایک منٹ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے رسول نے کام صحیح نہیں کیا, انہوں نے تو ہم تک بات ہی نہیں پہنچائی, ہم تو آپ سے بہت محبت رکھتے تھے, ہم تو آپ کی اطاعت کرنا چاہتے تھے لیکن آپ کے رسول نے کام پورا نہیں کیا. کوئی کہہ سکے گا؟ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ انبیاء نے اپنا کام پورا کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف پیغام پہنچایا بلکہ اس پر عمل کر کر دکھا دیا. اب اس لیے آپ کی گواہی جب ہوگی وہ اس امت کے خلاف جائے گی کہ اللہ میں نے تو ان تک پہنچا دیا, اب یہ خود اپنے سیاست کے ذمہ دار ہیں. آگے نافرمانی رسول پر وعید سنائی جا رہی ہے. یوم اذی یود الذین کفروا, اس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وعصوا الرسول, اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی. اب دیکھیں کیا وہ تمنا کر رہے ہوں گے, لو تسوا بهم الارض, کاش کے برابر کر دی جائے ان پر زمین, یعنی زمین پھٹ جائے وہ اس میں سما جائیں اور زمین ان کے اوپر بند کر دی جائے, برابر کر دی جائے. لیکن اس وقت اس شرمندگی اور خجالت اور رسوائی سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. آج موقع ایمان لائیں اور رسول کی اطاعت کریں تاکہ قیامت کے دن جو ہے اس شرمندگی سے بچ سکیں, ورنہ کتنی ذلت ہے کہ آدمی کو سب پتا تھا پھر بھی عمل نہیں کیا. چلے ایسے لوگ شاید ہوں جن تک پیغام نہ پہنچا ہو اور ان کا کوئی نہ کوئی ایکسکیوز تو وہ دے سکیں گے کہ اللہ ہم کیا کرتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. میرے آپ کے پاس کیا ایکسکیوز ہوگا, قرآن موجود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں, پھر بھی ہم نے انہیں اہمیت نہیں دی. یہ تو اور زیادہ مسئلہ ہے نا کہ ہمارے نزدیک اپنا کاروبار, اپنی تفریحات, اپنی مشغولیات, اس کی اہمیت زیادہ تھی بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی کتاب کے لیے وقت نکالتے, اللہ کی رسول کی تعلیمات سیکھتے, اپنی زندگی کو بہتر کرتے, لیکن ہم نے انہیں اگنور کیا. تو فرمایا ولا تکتمون اللہ حدیثا, اور وہ نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بھی بات. آگے حرمت شراب کا دوسرا حکم آ رہا ہے. ہم نے کہا یہ رفتہ رفتہ اسے حرام کیا گیا. پہلے سورہ بقرہ میں آیا کہ اس میں کچھ بھلائی بھی ہے کچھ برائی بھی ہے, لیکن اس کی برائی ہے اس کی بھلائیوں سے زیادہ ہے. اب یہاں دوسرا حکم آ رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جاؤ, وانتم سکارا, اس حال میں کہ تم نشے میں ہو, حتی تعلمون ما تقولون, یہاں تک کہ تم جانو جو کچھ تم کہہ رہے ہو. تو اس میں ایک واقعہ کئی روایات میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک ساتھی نے جو ہے وہ, کیونکہ شراب حرام نہیں تھا, عرب اس کے عادی تھے, جیسے آج یورپینز عادی ہیں, صبح کا علیحدہ شراب ہے, دوپہر کا علیحدہ, رات کا علیحدہ, اس کے کئی برانڈز ہیں, وہ بنایا جاتا ہے بڑے شوق سے جو ہے پیا جاتا ہے, وہاں پہ بھی یہ تھا. تو ابھی کوئی حتمی ایسا حکم بھی نہیں آیا تھا تو وہ پیا جاتا تھا وہاں. تو ذرا نشے کی حالت میں نماز پڑھے اور قل یا ایھا الکافرون بالکل غلط پڑھ دی, تو اس پر یہ جو ہے وہ آیت نازل ہوئی کہ جب حالت نشے میں ہو تو پھر نماز نہ پڑھو, یہاں تک کہ تم جانو جو کچھ تم کہہ رہے ہو. ہمارا حال کیا ہے, ہم بغیر نشے کے بھی اسی کیفیت میں نماز پڑھ رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہہ کیا رہے ہیں اللہ سے. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی, کتنے اونچے الفاظ ہیں, لیکن ہمیں مطلب ہی نہیں پتا کہ ہم اللہ کی کس طرح ہم کر رہے ہیں, اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں, اللہ کے سامنے کیا درخواست رکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر نماز پڑھنے والا بنائے. اور دوسرا حکم دیا جا رہا ہے ولا جنوبا, اور نہ یعنی نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم حالت جنابت میں ہو. تو یعنی جب تک کہ آگے فرمایا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا, سوائے اس کے کہ راستہ عبور کرنا ہو, اور یہ تو مسجد سے گزرنا ہی پڑے اس کے لیے, یہاں تک کہ تم غسل کر لو, تو اچھی طرح غسل کر لو اس کے بعد نماز پڑھو. آگے اسباب اباحت تیمم بیان ہو رہے ہیں, احکام تیمم. پاکی کا طریقہ ویسے وضو ہے, اور لیکن اگر پانی میسر نہ ہو ایک میل کے ریڈیس کے اندر اندر, اور جو ہے یا پانی ہو اس تک پہنچنے کی رسائی نہ ہو, کنواں موجود ہے لیکن ڈول اور رسی نہیں ہے, تو بھی جو ہے پھر تیمم, اللہ نے ہم پر بہت فضل کیا اور احسان فرمایا کہ تیمم وضو اور غسل دونوں کے قائم مقام ہے, اس کا طریقہ بھی یہاں آ رہا ہے. فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَى, اور اگر ہو تم بیمار, نمبر ایک, او والا سفر, نمبر دو, یا پھر وہ حالت سفر میں, نمبر تین, او جاء احدم منکم من الغائط, یا اے تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے, نمبر چار, او لمستم النساء, یا تم نے جو ہے وہ تعلق قائم کیا ہو عورتوں سے, فلم تجدوا ماء, ان چاروں کیفیت کے بعد اصل شرط کیا ہے کہ پھر تم نہ پاؤ پانی. تو یہ چاروں کیفیتیں وہ تھی جن میں یا تو غسل فرض ہو جاتا ہے یا وضو کی ضرورت پڑ جاتی, تو پھر لیکن پانی ہے نہیں, تو اب کیا کریں, فتیمموا صعیدا طیبا, تو ارادہ کرو پاکیزہ مٹی سے. تو تیمم کا مطلب ہی نیت کرنا, ارادہ کرنا ہوتا ہے, اور یہ پاکی کا ایک طریقہ ہے, اور اس کا طریقہ بھی اللہ نے سکھا دیا. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, بس مسا کرو اپنے چہروں اپنے ہاتھوں کا, ان اللہ کان عفوا غفورا, بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت درگزر فرمانے والا. तो यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। एक मौके पर जो है वो एक गजवा में आप थे, तो एक सहाबी सुबह उठे और मिट्टी में लौटने लगे। आपने कहा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा मुझे गुसल की हाजत हो गई। तो आप मुस्कुराए, आपने कहा गुसल के लिए भी तयम्मुम काफी, तो यानी उसके लिए मिट्टी में लौटने की जरूरत नहीं। तो पाकीजा मिट्टी हो, आपने इस तरह हाथ मारा, यूं झाड़ा और जो है चेहरे पर फेर लिया, फिर दो दफा हाथ मारा झाड़ा और ये कोनियों तक फेर लिया, तो ये तयम्मुम हो जाता है। बस इसकी तीन अरकान है तयम्मुम के, एक इरादा हो तयम्मुम करने का और दूसरा चेहरे का मसा कर ले और तीसरा दोनों हाथों का मसा कर ले तो तयम्मुम हो जाता है। चाहे गुसल की जरूरत हो या वजू की जरूरत हो, जब तक पानी मुयस्सर नहीं है तो तयम्मुम दोनों का कायम मुकाम। अब बजाए तो हम अपने मुंह पर मिट्टी लगा रहे हैं, हाथों पर मिट्टी लगा रहे हैं, तो मुंह तो गंदा हो रहा है, हाथ गंदे हो रहे हैं, लेकिन रूह पाक हो रही। तो क्योंकि अल्लाह के हुक्म पर अमल करने से एक बातनी सुकून, इत्मीनान और पाकीजगी इंसान को हासिल होती है। तो बजाए तो मिट्टी लग रही है, लेकिन असल में जो रूहानियत है वो साफ हो रही है। आगे अब यहां से जो है वो यहूद की खबासात का जिक्र आ रहा है, या आप इनके जराइम कह लें, तकरीबन 12 जराइम यहूद जो है वो आ रहे हैं आयत नंबर 44 से 56 तक। अब आप काउंट करेंगे, काउंट रखना इसका मुश्किल होता है पढ़ते हुए। तो पहला जुर्म उनका वो है गुमराही। अलम तरा इला लजीना उतू नसीबम मिनल किताब, क्या नहीं देखा आपने उन लोगों को जिन्हें दिया गया था एक हिस्सा किताब में से, तौरात और इंजील दी गई थी इन्हें। यश्तरून अज़्ज़लाला, तो उन्होंने खरीद लिया गुमराही को। वयुरीदून आई अंत सबील, और वो चाहते हैं मुसलमानों के तुम्हें भी बहका दें रास्ते से। तो पहला इनका जुर्म क्या है, ये नहीं कहा अल्लाह ने वो गुमराह हो गए, उन्होंने खुद मोल लिया गुमराही को, जानते बूझते उन्होंने गलत रास्ते को इख्तियार किया और चाहते क्या है कि दूसरों को भी गलती पर मायल कर लें। दूसरा जुर्म आ रहा है मोमिनीन से दुश्मनी। वल्लाहु आलमो बिआदाइकुम, अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे दुश्मनों को। वकफा बिल्लाही वलिया, और काफी है अल्लाह ही बतौर दोस्त के। वकफा बिल्लाही नसीरा, और काफी अल्लाह बतौर मददगार के। मिनल लजीना हादू, और बाद उन लोगों में से जो यहूदी हैं। अब ये तीसरा जुर्म आ रहा है उनका, तहरीफ लफ्जी और मानवी, अल्लाह की किताब में तहरीफ करना। युहर्रिफून अल कलिमा मवाज़िअह, तो वो बदल देते हैं कलमात को उनके मुकामात से। वयकूलून, और वो कहते हैं, अब ये पांचवा जुर्म उनका या चौथा जुर्म आ रहा है गुस्ताखी रसूल। वयकूलूना समअना व असईना, और वो कहते हैं हमने सुन लिया और नाफरमानी की, हमने नहीं माना। होना ये चाहिए कि समयना व अताना, हमने सुना और हमने माना, लेकिन वो कहते थे कि हमने सुना और नहीं माना। अब इसका मुफस्सिरीन ने तीन बल्कि उनकी चार गुस्ताखाना यहां तरीके उनका जिक्र फरमाया। और दूसरी बात वो कहते थे वस्मा गैरा मुस्माइन, यानी आप सुने ऐसे कि आपको सुनाई ना दे। तो ये जो है एक बड़ी बदतमीजी है कि आप बहरे हो जाएं, ये माने इसके निकलते हैं। और नंबर तीन वराइना लयम बे अलसिनतिहिम, और वो कहते थे रायना या हमारी रियायत कीजिए लेकिन अपनी जबानों को मरोड़ते हुए, तो यूं कर देते थे राइना, इसका मतलब होता है ए हमारे चरवाए। तो जब साहबा कहते थे ये क्या कह रहे हो, तो कहते थे हमने तो रायना कहा है, तुम्हारे कानों ने उल्टा सुना है, तो इसमें अंदर ही अंदर खुश होते थे। और नंबर चार वतानन सिद्दीन, और तान करते हुए दीन में। तो अब इसमें मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये जो है तरीका वो था कि जाहिर में तो तौखीर है लेकिन मख्फी में तहकीर है, और ये कुछ मुहावरे हैं जो अरब में बोले जाते हैं। मसलन वस्मा हसनन गैरा मुस्माइन सुवन, बोला जाता है कि आप हमेशा अच्छी बातें सुने और बुरी बातें आप ना सुने, लेकिन अगर इसे टोन बदल दी जाए तो इसके माने ही बदल जाते हैं, यानी तुम सुनो ना सुनने जैसा, तो मतलब क्या है तुम सुनो ही नहीं। तो ये अपनी जबान को मरोड़ के अच्छे माने भी उसके होते थे लेकिन उसमें एक मख्फी माने नेगेटिव भी होते थे जो ये उसे लेते थे। इसी तरह समयना कौला का व आसईना गैरा का, यानी ये कहा जाता था कि हम सुनेंगे आपकी बात और हम नहीं मानेंगे आपके गैर की बात, लेकिन वो कहते थे समयना व आसईना, हम सुने हमने सुना लेकिन हमने नहीं माना, तो बिल्कुल अपोजिट माने जो है उसमें आ जाते। तो इसमें दिल ही दिल में खुश होते रहते थे कि देखो हमें कुछ नहीं हुआ, ये अल्लाह के सच्चे नबी होते तो अभी हम पर कोई अजाब आ जाता। तो उन्हें इसका जो है तलकीन अदब कराई जा रही है। वलाउ अन्नहुम कालू समयना व अताना, और अगर वो ये कहते कि हमने सुना और फरमा बरदारी की। वस्मा वंजुरना, और आप सुनिए और हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए बजाय राइना कहने के। लकाना खैरा लहुम व अक्वम, तो कहीं बेहतर था इनके लिए और कहीं जो है वो ज्यादा منصفانہ تھا. ولکن لعنہم اللہ بکفرین, لیکن لعنت فرمائی ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے. ولا یؤمنون الا قلیلا, اور وہ نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑا سا. تو بتایا جا رہا ہے کہ اس گستاخی کا انجام کیا ہے, تم اللہ کی رحمت سے محروم رہو گے, اسے لعنت کہتے ہیں. ترغیب ایمان ہے انہیں. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب, اے وہ لوگوں جنہیں دی گئی کتاب. آمنوا بما نزلنا, لاؤ ایمان اس پر جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن. مصدقا لما معاکم من قبل, وہ تصدیق کرنے والوں ان کتابوں کی جو تمہارے پاس اس سے پہلے. انت میں سا وجوہا, اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں کئی چہرے. ونردوہا علی ادبارہا, یا ہم لوٹا دیں انہیں پشت کے بل, یعنی اس میں ایک طریقہ یہ ہے جیسے اصحاب صفت کے ساتھ اللہ نے کیا, ان کے چہرے مسخ کر دی, جو گدی والا حصہ ہوتا ہے وہ آگے ہو گیا اور یہ ناک نقص یہ سب غائب ہو گئے. تو فرمایا کہ او نلعنہم کما لعنا اصحاب صفت, یا ہم لعنت کریں ان پہ جیسے ہم نے لعنت کی تھی اصحاب صفت پہ. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, اللہ کا حکم جو ہے وہ اٹل ہے, وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے, تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس طرح کی سزا دینا. آگے ان کا پانچواں جرم آ رہا ہے, شرک کرنا. اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ, اور بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ کوئی شریک کرے اس کا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور وہ بخش دے گا اس کے سوا جو دیگر گناہ ہے جس کے لیے وہ چاہے گا. یہ نہیں کہہ دیا کہ بس شرک نہ کرو باقی سارے گناہ اللہ بخش دے گا, بلکہ یہ کہا کہ یہ شرک تو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آدمی توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے, شرک سے تائب ہو جائے مرنے سے پہلے پہلے, تو اللہ شرک کو بھی بخش دیتا ہے. لیکن بغیر شرک سے توبہ کیے مر گیا تو یہ وہ گناہ ہے جو اللہ نہیں بخشے گا. البتہ دیگر گناہ وہ بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا, کھلی چھٹی نہیں دی ہے کہ شرک نہ کرو. باقی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں, وہ کہتے ہیں بس شرک نہ کرو. تو بھائی یہ مطلب نہیں ہے شاید کا کہ شرک سے تو بچ جاؤ باقی سارے گناہ کرتے ہو, کیونکہ اگر غور کیا جائے تو ہر گناہ کے ڈانڈے شرک سے ملتے ہیں. ٹیکنیکلی ہر گناہ شرک ہے, ہر نیکی توحید ہے, کیونکہ آدمی یا تو اللہ کی بات مانے یا غیر اللہ کی بات مانے. تو جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ کی بات نہیں مانتا, شیطان کی بات یا نفس کی بات مانتا ہے, تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے. تو یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہر گناہ کو شرک قرار نہیں دیا. تو فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اور جو کوئی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ. فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا, تو اس نے تو اللہ پر باندھا ہے بہت بڑا جھوٹ. پھر ان کا چھٹا جو ہے وہ جرم آ رہا ہے, خوش فہمیوں میں رہنا, من گھڑت تصورات رکھنا دین کے بارے میں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ, کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو بڑے پاک صاحب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ, بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. ولا یظلمون فتیلا, اور نہیں ظلم کرے گا, نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر دھاگے کے برابر بھی. اب یہ کھجور سے متعلق تین اصطلاحات ہیں جو قرآن میں کافی استعمال ہوئی ہیں, اور یہ کھجور کی اگر گٹھلی دیکھیں تو اس کے اوپر ایک درار پڑی ہوئی ہوتی ہے, ایک لکیر ہوتی ہے. اس لکیر میں اگر آپ ناخون سے کریدیں تو ایک پتلا سا دھاگا ہوتا ہے, اسے فتیلا کہتے ہیں. تو یعنی اتنا بھی کوئی کسی پر جو ہے ظلم نہیں ہوگا. اور اس گٹھلی کو آپ پلٹ دیں, وہ سائڈ جہاں پر لکیر نہیں پڑی ہوئی بالکل اسموتھ ہوتی ہے, اس میں ایک حصے پر ایک نقطہ پڑا ہوتا ہے جہاں سے انگوری جو کہلاتی, جہاں سے کھجور کا پودا نکلتا ہے, تو اسے نقیر کہتے ہیں. اس کا ترجمہ حقیر آتا ہے, ذرہ آتا ہے, تل برابر آتا ہے, لیکن اصل میں وہ کھجور کی گٹھلی کا وہ چھوٹا سا چھید ہے جو اس میں, یا چھوٹا سا ڈپریشن ایک ہوتا ہے ایک نقطے کے برابر, اور اسے نقیر کہتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کھجور کی گٹھلی کو ذرا ناخون سے کھرچیں گے تو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے اس کے اوپر, تو اسے قطمیر کہتے ہیں. یہ تینوں الفاظ جو ہیں وہ اس صورت میں بھی آئی ہیں اور قرآن میں اور جگہ بھی آئے. تو یہاں فتیلہ کہا گیا کہ ان پر, یعنی یہ کھجور کی گٹھلی کے اس شگاف میں جو دھاگا ہوتا ہے نا, اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے. صوفیہ بہرحال اس کھجور سے بڑا عمدہ وہ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں گٹھلی جو ہے یہ انسان ہے, اور یہ جو قطمیر ہے یہ پتلا سا غلاف یہ کفن ہے, اور جو کھجور ہے وہ قبر ہے. تو کھجور بھی انہیں جو ہے موت کی یاد دلاتی ہے کہ گٹھلی ہم خود ہیں, اور اس کی جو قطمیر ہے وہ گویا ہمارا کفن ہے, اور یہ جو اس کا پھل ہے وہ گویا قبر ہے. تو بہرحال آگے جو ہے ان کا ساتواں جرم آ رہا ہے, اللہ پر جھوٹ باندھنا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, اے نبی دیکھیے کیسے یہ باندھتے اللہ پر جھوٹ. وکفا بھی اسما مبینہ, اور کافی ہے یہی کھلا گناہ ان کے لیے. جھوٹ کیا تھا, نحنو ابناء اللہ واحباؤ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے چہیتے ہیں, तो कहा गया फिर अल्लाह तुम पर इतने अजाब क्यों भेजता है, तुम उसके इतने ही चहीते और बेटे हो। तो ये महज इनकी मनगढ़ंत बातें हैं और झूठ है जो अल्लाह पर मानते हैं। या ये कहते थे कि जन्नत में नहीं जाएगा मगर यहूदी और नसरानी। भाई तुमने अल्लाह से कोई वादा ले रखा है ऐसा, दिखाओ कहाँ पर है वो वादा। आठवां जो इनकार है, मुशरिकीन की हिमायत करना और मुस्लिम दुश्मनी में इतने आगे बढ़ जाना, ये खुद अल्लाह को मानने वाले हैं, ये खुद जो है वो फरिश्तों के आखिरत के मानने वाले हैं, इनके यहाँ भी हलाल हराम है, इनके यहाँ बहुत सारे अहकामात हैं जो इस्लाम में भी हैं। तो अगर आप देखें जूडाइज्म वो इस्लाम से ज्यादा करीब है, यानी यहूदियत जो है वो इस्लाम से ज्यादा करीब है और ये बुत परस्ती से बहुत दूर है, लेकिन इस्लाम दुश्मनी में ये ऐसे आगे बढ़े कि इन्होंने हिंदुओं से कहा, मुशरिकीन मक्का से कहा कि तुम ज्यादा सही रास्ते पर हो बजाय इन मुसलमानों के। तो उसका जिक्र आ रहा है, अलम तरा इला लजीना उतू नसीबम मिनल किताब, क्या नहीं देखा आपने उन लोगों को जिन्हें दिया गया एक हिस्सा किताब में से। युमिनूना बिल जिब्ती व तागूत, वो ईमान लाते हैं बुतों पर व शैतान पर। वह यकूलूना लिल लजीना कफरू, और वो कहते हैं उन लोगों से जो काफिर हैं, हा उलाई अहदा मिनल लजीना आमनू सबीला, कि ये लोग ज्यादा हिदायत पर हैं उन लोगों के मुकाबले में जो ईमान लाए रास्ते के एतबार से। तो यानी मुसलमानों से बढ़कर ये हिदायत पर है हिंदू जो बुत परस्त है। हालांकि हिंदुओं और यहूदियों में बड़ा फर्क है, जबकि मुसलमान उनसे बहुत ज्यादा करीब है। आज भी आप देखें यहूद और हनूद वो एक साथ हैं। इस वक्त भी जो सऊदी गवर्नमेंट ने इजाजत दी है इसराइल के जहाजों को सऊदी अरब से ले जाने के लिए, तो पहली फ्लाइट जो है वो हिंदुस्तान से जो है तिल अबीब पहुंची। तो बहरहाल इनके काफी गठजोड़ पहले भी था, आज भी है, यहूद और हनूद आपस में बहुत करीब है। लेकिन वजह क्या है, मुस्लिम दुश्मनी, मुसलमानों की दुश्मनी ने इन्हें दोनों को आपस में जो है करीब किया हुआ। आगे ऐसे लोगों का अंजाम बयान हो रहा है, उलाइकल लजीना लअनहुमुल्लाह, यही लोग हैं कि लानत फरमाई उन पर अल्लाह ने। वमन यलअनिल्लाह, और जिस पर लानत फरमाए अल्लाह, फलन तजिद लहु नसीरा, तो आप नहीं पाएंगे उसके लिए कोई मददगार। आगे उनका नवा जुर्म आ रहा है, कंजूसी करना। अब लहुम नसीबुम मिनल मुल्क, क्या नहीं उनका, क्या उन्हें कुछ हिस्सा हासिल है हुकूमत से। फैजल्ला युतूनन नास नकीरा, फिर तो वो नहीं देंगे लोगों को नकीर बराबर भी। नकीर किसे कहते हैं, अभी मैं बताया था आपको, नकीरा जी खजूर की गुठली पर अंगूरी निकलने का जो छोटा सा नुक्ता होता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर इन्हें इख्तियार हासिल होता, अभी तो बादशाहत अल्लाह की आसमान और जमीन पे, लेकिन अगर इन्हें इख्तियार होता तो ये उस नुक्ते बराबर भी लोगों को नहीं देते, ये इनकी कंजूसी का आलम। और नंबर 10 हसद का जिक्र। अब यह सुदून अन्नास, या वो हसद करते हैं लोगों से, अला मा आताहुमुल्लाह मिन फजली, उस पर जो दिया अल्लाह ने जो है उन्हें अपने फजल से। फकत आतेना आला इब्राहिम अल किताबा वल हिक्मा, और हमने तो दी आले इब्राहिम यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किताब और दानाई। वातैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, हमने दी उन्हें बहुत बड़ी हुकूमत। तो हमने कहा था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जितने अंबिया आए वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादों में, और उनमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम ये जो अंबिया गुजरे ये सब बनी इसराइल की तरफ आए थे, यहूद की तरफ। और इनमें से कई अंबिया को अल्लाह ने बड़ी बड़ी बादशाहतें दी, जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, वो नबी भी थे और वो बादशाह भी थे और बहुत बड़ी बड़ी हुकूमत जो है उनकी रही। आगे फिर जो है इनका 11वां जुर्म आ रहा है, फमा फमिनहुम मन आमना बिह, तो उनमें से वो भी है जो ईमान लाए उस पर यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी तालीमात पर। वमिनहुम मन सद्दान, उनमें से वो भी है जो रुका रहा उससे। वह कफा भी जहन्नम असाइरा, और काफी है जहन्नम उनके लिए भड़कता हुआ। आगे उनका 12वां जुर्म आ रहा है, इनकार आयात। इन्नल लजीना कफरू बे आयातिना, बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया हमारी आयतों का। सौफ़ नुस्लीहिम नारा, हम अनकरीब झोंकेंगे उन्हें जहन्नम में। कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम, जब जल जाएंगी उनके खालें। बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, तो हम बदल देंगे उन्हें दूसरी खालें। लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि मजा चखें अज़ाब का। इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा, और बेशक अल्लाह जबरदस्त है कमाल हिकमत वाला। ये बड़ी आप कहें कि एक अकली आयत है, और ये तो इंसानों को अभी कोई 50-60-100 बरस में मालूम हुआ है कि ये पेन रिसेप्टर्स होते हैं खाल के ऊपर, और जब ये जब डैमेज हो जाते हैं, जैसे थर्ड डिग्री बर्न, तीसरे दर्जे का जो जलना होता है उसमें ये रिसेप्टर्स भी जल जाते हैं, तो कोई तकलीफ नहीं होती। ये तो आज इंसान को पता चला, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں جہنم میں جھونکا جائے گا، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو اللہ نئی کھالیں دے دے گا تاکہ انہیں جو ہے وہ احساس ہوتا رہے جلنے کا، اس کے درد اور تکلیف محسوس ہوتا رہے۔ تو یہ 1400 سال پہلے مسلمانوں کو معلوم تھا کہ درد کا تعلق کھال میں ریسیپٹر سے ہے، یا کھالوں کے ساتھ تعلق ہے تکلیف کا۔ تو یہ تو آج بڑی ریسنٹلی ڈسکوری ہے یہ میڈیکل سائنس کی کہ یہ پین ریسیپٹرز کہاں ہوتے ہیں اور یہ کیسے جو ہے اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں۔ آگے جو ہے ہولناک جہنم کا بیان آ رہا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اچھا وہ ہم نے پڑھ لیا کہ انہیں جہنم میں جانا جائے گا اور جب کھانے جلیں گی تو اللہ تعالیٰ بدل دے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ عذاب بھگتے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والے۔ اب یہ یہود کے بعد اب جو ہے مومنین کا بیان، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کمال کیے، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان قریب داخل کریں گے انہیں ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں ان کے انہیں دی جائیں گی پاکیزہ بیویاں، وندخلهم ظلا ظلیلا، اور داخل کیے جائیں گے ہمیشہ رہنے والے سایوں میں اور راحتوں میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آگے اسلام کے سیاسی اصول بیان ہو رہے ہیں اور فرائض حکام بیان ہو رہے ہیں یہاں پہ تقریباً 5 کے قریب۔ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، نمبر 1 ان تؤدوا الامانات الى اہلھا، کہ تم امانتوں کو لوٹاؤ ان کے مستحق لوگوں تک، میرٹ پر کام کرو، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ نمبر 2 واذا حکمتم بین الناس، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو پھر فیصلہ کرو عدل اور انصاف کے ساتھ، ان اللہ نعم یعظکم بہ، اور بے شک اللہ تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا۔ اور تیسرا حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو فرائض حکام یہ دو تھے، میرٹ پر کام کیا جائے، امانتیں ان کے مستحق لوگوں کو دی جائیں، اور دوسرا یہ کہ جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل پر کرو۔ اب فرائض عوام بیان ہو رہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا رسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو فرما بداری کرو رسول کی، واولو الامر منکم، اور اپنے اولو الامر یعنی اپنے جو تم پر نگران بنائے گئے ہیں ان کی اطاعت کرو، لیکن ایبسولوٹ اطاعت ہے اللہ اس کے رسول کی، اس لیے اطیعوا اطیعوا دو دفعہ آیا، لیکن اولو الامر کی اطاعت اللہ رسول کے تابع ہے۔ جب تک کوئی سربراہ ایسا حکم نہ دے جو اللہ اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتا ہو تو اس کی اطاعت ہوگی، جہاں اس نے وہ حکم دیا جو اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے یا اللہ کے رسول کے حکم سے ٹکرا رہا ہے تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی، اسے کہتے ہیں فی المعروف، تو معروف کے اندر جو ہے وہ اس کی اطاعت ہوگی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم جھگڑ بیٹھو کسی بات پر، حکمران کہہ رہے ہو یہ حکم شریعت کے مطابق ہے، عوام کہہ رہے ہو یہ حکم شریعت سے ٹکراتا ہے، تو کیا کرو، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لٹاؤ معاملے کو اللہ رسول کی طرف، عدالت میں لے جاؤ، وہاں مفتی حضرات بھی ہوں گے، اب وہ سب چیک کیا جائے گا کہ واقعی کس کا موقف صحیح ہے، اور اللہ اور رسول کی طرف معاملات کو جو ہے لوٹایا جائے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی اچھا ہے۔ تو یہاں ٹھہر جاتے ہیں، انشاءاللہ 4 رکعت جو ہے تراویح پڑھ لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے یہود کے جرائم کے بعد اب منافقین کا کردار اور ان کے جرائم بیان ہو رہے ہیں، اور تقریباً 3 ان کے بڑے بڑے جرائم کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ الم ترى الى الذين يزعمون، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کو، وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف یعنی قرآن پر، وما انزل من قبلک، اور وہ ایمان لائے اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ مقدمہ لے جائیں شیطان کی طرف، طاغوت کی طرف، وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کریں، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور چاہتا ہے شیطان کہ وہ انہیں گمراہ کر دے, بہت دور کا گمراہ کرنا. اب آگے ایک جو ہے پس منظر میں واقعہ بھی ہے. وہ بشر ایک منافق تھا اور اس کا کسی یہودی سے معاملہ تھا اور یہودی اس پر حق پر تھا. یہودی چاہتا تھا کہ معاملہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے کر جایا جائے, جبکہ یہ بشر جو منافق تھا یہ چاہتا تھا کعب بن اشرف یہودی کے پاس معاملہ لے کر جائے. لیکن بہرحال وہ کسی یہودی نے زور ڈالا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں آ گئے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سنی اور یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا. تو بشر جب باہر نکلا اس نے کہا نہیں, اب ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اس میں جو ہے رائے لے لینی چاہیے. چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور یہودی نے انہیں بتا دیا کہ ہم نے پہلے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فیصلہ لیا, آپ نے میرے حق میں فیصلہ لیا. تو آپ نے کہا اچھا ایک منٹ ٹھہرو, اندر گیا تلوار لایا اور یہودی کا سر اتار دیا. تو اس پر جو وہ منافق کا سر اتار دیا اور کہا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کے فیصلے کو نہیں مانتا تو عمر کا اس کے لیے یہی فیصلہ. اس پر جو بشر کے خاندان والے تھے انہوں نے واویلا کیا, انہوں نے کہا نہیں ہماری کوئی یہ بات نہیں تھی اور بشر کا یہ معاملہ نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ڈینائی کرے, وہ تو بس اطمینان چاہتا تھا اپنا. تو اس طرح کی باتیں یہ پس منظر میں واقع ہیں. تو پہلے اطاعت رسول سے گریز, یہ جو منافقین پہ ایک بہت بھاری معاملہ یہی تھا. تو فرمایا جیسے میں نے کہا یہاں منافق کے تین جرائم آ رہے, تو پہلا جرم یہ تھا کہ قرآن اور رسول کے بجائے معاملات کا فیصلہ جو ہے وہ یہود سے کرانا, طاغوت سے کرانا. دوسرا جرم آ رہا ہے اطاعت رسول سے گریز کرنا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, کہ آؤ اس کی طرف جو نازل کیا اللہ نے اور اس کے رسول کی طرف. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا, تو آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو کہ وہ آپ کی طرف آنے سے رکتے ہیں جیسے رکا جاتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, اب تیسری ان کا جرم آ رہا ہے جھوٹی تعویلات کرنا. بس کیا حال ہو جب پہنچے انہیں کوئی مصیبت. بیما قدمت ایدیم, ان کے اپنے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے. ثم جاؤک یحلفون باللہ, پھر وہ آئے آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی. ان اردنا الا احسانا و توفیقا, کہ ہمارا ارادہ نہیں تھا سوائے بھلائی اور جو ہے موافقت کے. تو جھوٹی تعویلات کا رد کیا جا رہا ہے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, یہی وہ لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ جو کچھ ان کے دلوں میں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ, بس آپ اعراض کریں ان سے اور نصیحت کریں انہیں. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, اور کہیں ان سے ان کے دلوں میں اثر کرنے والی بات. آگے اطاعت رسول کی اہمیت بیان ہو رہی ہے اور یہ منافقین پر تین چیزیں بہت بھاری تھیں. پہلی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت, وہ کہتے تھے یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں, ہاں قرآن میں آئے گا تو مان لیں گے لیکن نبی کی بات یہ تو ہماری طرح ہی انسان ہے. دوسری ان پر چیز بھاری تھی قتال, اللہ کی راہ میں جنگ کرنا. تیسری چیز بھاری تھی ہجرت, اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا. تو یہاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اس پر اہمیت اس کی بیان ہو رہی ہے, بہت زوردار آیات جو ہے اس حوالے سے آگے آ رہی. وما ارسلنا من رسول, اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول. الا لیطاع باذن اللہ, مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک, اور اگر وہ لوگ جب انہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر تو وہ آ جاتے آپ کے پاس, یعنی اشارہ ہے بشر اس کے گھر والوں کی طرف, اب غلطی ہو گئی تھی تو آپ کے پاس آ جاتے. فاستغفروا اللہ, اور پھر معافی مانگتے اللہ سے. واستغفر لهم الرسول, استغفار طلب کرتا ان کے لیے رسول. لوجد اللہ توابا رحیما, تو وہ پاتے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. غلطی ہر ایک سے ہو جاتی لیکن رجوع کرتے اللہ رسول کی طرف تو سب صحیح ہو جاتا ہے, لیکن تم نے تو رجوع کیا تعبد کی طرف اور تم تو اللہ رسول کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. آگے عظمت و شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہی ہے, اور بیان ہو رہا ہے کہ یہ رسول کی اطاعت کرنا, ان سے فیصلہ کرانا اور ان کے فیصلے پر بالکل اطمینان کرنا, یہ شرائط ایمان میں سے, اگر یہ نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے. تو فرمایا فلا و ربی کا لا یؤمنون, بس قسم ہے آپ کے رب کی کہ وہ مومن ہی نہیں ہوں گے. حتی یحکمو کا فیما شجرا بینہم, یہاں تک کہ وہ آپ کو منصف بنائے, حاکم بنائے اپنے آپس کے جھگڑوں میں. تو یہ کیسے مومن ہیں جو فیصلہ کروا رہے ہیں کعب بن اشرف یہودی سردار سے, تو انہیں تو آپ کو حاکم منصف بنانا چاہیے اپنے معاملوں میں. نمبر دو, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, پھر نہ پائے اپنے جی میں ذرا سا بھی حرج مما قضیت اس فیصلے میں جو آپ فرما دیں. اور نمبر تین وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا اسے تسلیم کرے پوری طرح سے. تو وہ شخص جو اللہ رسول کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے وہ کاہے کا اس کے پاس کیسا ایمان ہے, تو یہ سب ایمان کے مخالف ہے. ایک مومن تو اپنے معاملات اللہ رسول کے پاس لے کر جاتا اور ان کی پھر جو ہے بالکل پورے اطمینان قلب کے ساتھ ان کے فیصلوں کی اطاعت کرتا ہے. آگے آیت نمبر 66 سے 70 تک اللہ اور رسول کی اطاعت اور اس کے ثمرات بیان ہو رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اور اگر ہم لکھ دیتے ان پر أَن اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِیَارِكُمْ کہ قتل کرو اپنوں کو اور نکل جاؤ اپنے گھروں سے مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ تو نہیں عمل کرتے اس پر مگر ان میں سے بہت تھوڑے سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ اور اگر وہ کر لیتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ تو کہیں بہتر تھا ان کے لیے. واشدہ تثبیتا اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا تھا ان کے ایمان کے حوالے سے. تو اللہ رسول کی اطاعت پر پہلا ثمرہ یہ کہ یہ بہتر ہے دنیا اور آخرت کے, دوسرا ثمرہ یہ کہ یہ ان کے ایمان کو ثابت رکھنے والی چیز ہے. نمبر تین وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ اور اس وقت ہم دیتے انہیں مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اپنی جناب سے بہت عظیم اجر. تو اطاعت پر اللہ کی طرف سے عظیم اجر ہے. اور نمبر چار وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا اور پھر ہم چلاتے انہیں بالکل سیدھے راستے پر. اور نمبر چار وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور جو کوئی فرما برداری کرتا ہے اللہ کی اس کے اور رسول کی فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پس وہی لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کہ انعام فرمایا اللہ نے جن پر. اور یہ ایمان انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ یہ چار قسم کے لوگ ہیں, یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور عمومی نیک لوگ. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اور کتنے اچھے ہیں یہ رفاقت کے اعتبار سے. تو جو کوئی اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اتنے اونچے درجے تک جو ہے انہیں لے جاتا ہے. اور اس میں یعنی نبی اور رسول کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے. آدمی اپنے مزاج کے لحاظ سے جب آدمی ایمان لاتا ہے اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ صالحین کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. پھر اگر اس کا مزاج اندرو بینی غور و فکر ہوتا ہے تو صدیقین کا درجہ پا لیتا ہے. اگر اس کے مزاج میں بھاگ دوڑ دین کی خاطر یہ زیادہ ہے تو وہ شہداء کے لیول تک پہنچ جاتا ہے. یہ مراتب ہیں صالحین کے, اللہ تعالی ہمیں بھی یہ بلند مراتب عطا فرمائے. اور چھٹا ثمرہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا بیان ہو رہا ہے. ذالک الفضل من اللہ اور یہ ہے اللہ کا فضل. وکفا باللہ علیما اللہ کافی ہے جاننے والے کے اعتبار سے, اسے پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ہماری کوتاہیاں ہیں, کیا ہماری نیکیاں ہیں. اگلا جو دسواں رکوع ہے اس میں احکام قتال ہے. یہ بھی بہت بھاری تھا منافقین پر اللہ کی راہ میں جنگ کرنا, جان کی بازی لگانا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لے لو اپنے بچاؤ کا سامان, یعنی وہ ہتھیار جس سے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے. فانفروا ثبات پھر نکلو جو ہے دستے دستے ہو کر. ابن فرو جمیا یا پھر ایک ساتھ بڑے لشکر کے ساتھ کوچ کرو. اب یہ سمجھنے کہ اسلام میں یہ آپ دیکھیں گے قرآن میں قتال کا بڑا حکم ہے, یہ مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. اسی سے یہود و نصارہ کانپ رہے ہیں کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ نہ ان کے پاس فوجی ٹریننگ ہوتی ہے, نہ اسلحہ جلانا آتا ہے, نہ کچھ ہوتا ہے, اور بس ایک ایمان ایسا ہے کہ یہ سب کچھ لے کر میدان میں آ جاتے ہیں. اور بلکہ وہاں سے واپس جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ جان سلامت لے جانے میں خوش نہیں ہوتے, جان لگا دینے میں خوش ہوتے. ورنہ ان لوگوں کو تو لاکھوں ڈالر خرچ کر کے جو ہے ملٹری ٹریننگ دینی پڑتی ہے, اور ان کے جو فوجی میدان میں اترتے ہیں ان کا نمبر ون مشن زندہ واپس آنا ہوتا ہے. اور اتنے پیسے خرچے کے بعد بھی جو جان کا خوف اور ڈرپوکی وہ نہیں نکلتی, جبکہ یہاں ایک عام آدمی وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ جہاد کا جذبہ ہے, اب اسے کرش کیا جا رہا ہے بری طرح کہ مسلمانوں کے اندر سے یہ جہاد اور قتال اسے نکال باہر کر. تو حالانکہ وہ کبھی نکال نہیں سکیں گے, یہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے. بخاری شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تلواروں کے سائے تلے. تو یہ ہمارا رسول تو وہ 28 غزوات آپ نے لڑے اور 54 سرائے ہیں, 82 فوجی مہمات ہیں جن کے بعد دین غالب ہو. اسی طرح آپ کا جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ جل سکے, وہ پڑوسی سے ادھار لیا ہوا تھا, لیکن 9 تلواریں دیوار پر لٹک رہی. تو ہمارا نبی تو کوئی اور ہی پیغام دے کر کے. اسی طرح بخاری شریف کی روایت کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام لگانا دنیا و ما فیہا، دنیا جو کچھ اس کے اندر اس سے بہتر، صرف ایک دن ایک صبح یا ایک شام اگر اللہ کی راہ میں لگائے تو دنیا اور ما فیہا جو کچھ اس میں ان سب سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ شوق عطا فرمائے. تو منافقانہ کردار وہ بیان ہو رہا ہے قتال سے فرار. وَإِنَّا مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتِّعَنَّا، اور یقیناً تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ضرور ڈھیل کرے گا. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو کہے گا کہ مجھ پر اللہ نے بڑا انعام کیا، بڑا فضل ہو گیا. اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، ورنہ یہ شکست ہو جاتی، اب میں بھی ہارتا، میں پکڑا جاتا، میں زخمی ہو جاتا، چلو اچھا ہوا میں نہیں گیا. تو یہ کون سا کردار ہے؟ یہ منافقانہ کردار. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر ملے تمہیں اللہ کی طرف سے فضل، فتح ہو جائے، مال غنیمت ہاتھ آ جائے، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور کہے گا، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، جیسے تمہارے اس کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں تھا، بس اسے وہ ہاتھ ملے گا اور افسوس کرے گا. یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا. کیوں؟ فافوز فوزا عظیما، تو میں حاصل کر لیتا بہت بڑی کامیابی. کون سی کامیابی؟ مال غنیمت، اللہ کی رضا، جنت نہیں، یہ تو اس کے پیش نظر ہی نہیں. جب دیکھا شکست ہو گئی تو شکر کرتا ہے اچھا ہوا میں گیا نہیں، اور جب دیکھا فتح ہو گئی اور مال غنیمت ملا تو پچھتاتا، کاش میں ساتھ ہو لیتا تو مجھے بھی کچھ مال مل جاتا. آگے ترغیب قتال دلائی جا رہی ہے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، بس لڑنا چاہیے اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو، يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، جنہوں نے بیچ دیا ہے. میں چھوڑ تو نہیں دیا، ایک آیت رہ گئی نہیں. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ بس لڑنا چاہیے اللہ کی راہ میں ان لوگوں نے جنہوں نے بیچ دیا اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے خاطر. تو اصل میں آدمی یا تو آخرت کا فائدہ کرے گا یا دنیا کا فائدہ کرے گا، دونوں کشتیوں میں بیک وقت کام نہیں ہوگا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آخرت کے لیے محنت کرے گا وہ اپنی دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان کرے گا، اور جو دنیا میں آگے بڑھے گا وہ آخرت کا کچھ نہ کچھ نقصان کرے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا دونوں دونوں ساتھ ساتھ ہی رہیں. تو فرمایا کہ بے شک جس نے بیچ دیا اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لڑے اللہ کی راہ میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، پھر وہ یا تو قتل ہو یا پھر غالب رہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم دیں گے اسے بہت ہی عظیم اجر. آگے پھر کمزور مسلمانوں کو کفار کے قبضے سے چھڑانے کا حکم آ رہا ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم لڑتے نہیں اللہ کی راہ میں. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، حالانکہ یہ بے کس مردوں، عورتوں اور ان بچوں کی خاطر، الذین یقولون، جو یوں پکارتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے کہ جس کے لوگ جو ہے وہ ظالم ہیں اس کے رہنے والے، واجعل لنا من لدنک ولیا، اے اللہ بنا دے ہمارے لیے اپنے جناب سے کوئی دوست، واجعل لنا من لدنک نصیرا، اے اللہ بنا دیجیے اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی مددگار. تو اب یہ ایسے مظلوم پہلے بھی تھے، آج کے دور میں بھی ہیں، تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایسے لوگوں کی مدد کے لیے نہیں نکلتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایک سائزیبل ملک میں اسلام غالب ہو، اسلامی شریعت کے مطابق حکومت ہو، پھر وہ مرکز بنے گی پوری دنیا میں جہاد کا. اس لیے پوری دنیا تلی ہوئی ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں پر اسلامی شریعت غالب ہو سکے، کیونکہ ایک دفعہ مسلمانوں کی اسٹیٹ بن گئی تو وہ پھر مظلوموں کی داد رسی کے لیے نکلنا ان کے لیے لازمی ہے، وہ گھروں میں بیٹھ نہیں سکتے، اور پھر ان ظالموں کو موقع نہیں ہوگا مسلمانوں پر ہاتھ لگانے. آپ دیکھیں یہ سندھ کیسے فتح ہوا تھا، کون آیا تھا یہاں؟ محمد بن قاسم یہاں تشریف لائے تھے رحم اللہ، اور ایک عورت نے پکار لگائی تھی، بحری قزاقوں نے جہاز لوٹ لیا تھا، اور وہ تھا بھی مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بدبخت گورنر تھا، حجاج بن یوسف، اس کا دور تھا، اور لیکن اس میں بھی اتنی غیرت اور حمیت تھی مسلمانوں کی کہ ایک عورت کی صدا پر اس نے پورا لشکر یہاں بھیجا، یہ پورا سندھ، یہ جو ہمارا علاقہ ہے، یہ محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا، دیبل سے شروع ہوئے تھے اور ملتان تک کا علاقہ انہوں نے فتح کر لیا تھا. تو یہ سب یہ مسلمان حکومتیں کرتی ہیں، اس لیے اس وقت باطل تلا ہوا ہے کہ ان کی حکومت ہی کوئی نہیں ہونی چاہیے، اور کٹھ پتلی حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں جو ان کے یس مین ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں وہ وہی ہم پر ظلم و ستم کاریں، یہاں کی دولت لوٹ لوٹ کے انہی کے پاس جمائیں، اب وہ دے دیں وہ ہضم کر جائیں تو یہ کیا ان سے نکلوا لیں گے. تو بالکل جو بنی اسرائیل کا حال تھا وہ آج ہمارا حال نظر آتا ہے. تو بہرحال اس آیت کے حوالے سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 72 میں اس کی ایک ایکسیپشن ہے، یہ اسلامی حکومت کے نے یہ کرنا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے کوئی معاہدہ ہو، یعنی اگر امن کا معاہدہ کیا ہوا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر سے دوستی کا معاہدہ اندر جو ہے وہ کوششیں ہو رہی ہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام یہ کہتا ہے ایسے لوگوں سے معاہدہ ہی نہیں کرو، ان کا معاہدہ امن ان کے منہ پہ مارو، کہ تم سے معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے اب یہ انڈیا ہے جو ظلم و ستم یہ کشمیر میں ڈھا رہا ہے، تو اس کا صحیح علاج یہ ہے کہ ان سے کہا جائے تم سے کوئی پیس ٹریٹی نہیں ہے جب تک تم جو ہے یہ کشمیر کا حل نہیں کرتے، اور کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم جب تک ڈھاؤ گے ہم سے کوئی امن کی توقع نہیں رکھو، پھر تو کچھ ہو سکتا ہے. اوپر سے جھپیاں ڈالی جا رہی ہیں، امن کے معاہدے ہو رہے ہیں، اندر اندر چند لوگوں کو بھیج کر ہم چاہیں کہ کچھ ہو جائے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ اسلام کے اصولوں کے بھی خلاف. اور یہ اتنے ڈرپوک لوگ ہیں، ایک دفعہ ہم واقعی تھریٹ دیں گے تو یہ کوئی لڑنے کے قابل ہیں بھی نہیں. تو لیکن بہرحال یہ قرآن کی آیات ہیں، جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہو باقی مسلمانوں کو ان کی داد رسی کرنی چاہیے. آگے ترغیب قتال ہے. آج تو آپ جہاں پر بھی دیکھیں ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم مسلمان ہی ہیں، چاہے کشمیر ہو، بوسنیا ہو، کوسوو، یعنی ایک لمبی لسٹ ہے، چیچنیا، افغانستان ہے، عراق ہے، آپ نام لیتے جائیں، جو بھی ملک اس وقت پسا ہوا ہے جہاں بمباری ہو رہی ہے، جہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمان جن کے اوپر یہ سب بیت رہا ہے. تو آگے ترغیب قتال، مومنین کا کام کیا ہے؟ اللہ دین آمنو یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. اور کفار کا کام کیا ہے؟ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے طاغوت کی راہ میں، وہ اپنے بتوں اپنے باطل نظام کی حفاظت میں لڑتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، بس لڑو شیطان کے دوستوں سے، ان قید شیطان کان ضعیفا، اور بے شک شیطان کی چالیں بہت بودھی بہت کمزور ہے. آگے قتال کرو، بزدل نہ بنو، یہ حکم آ رہا ہے اور پہلے مومنین کا حال بیان ہو رہا ہے. الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو. یہ اصل میں اشارہ ہے مکی دور کی طرف، مکہ میں مسلمان تعداد میں کم تھے، 360 بت خانہ کعبہ کے اندر رکھے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کفوا ایدیاکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو، سیلف ڈیفنس میں بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ، کیونکہ باطل کو کوئی موقع نہ ملے مومنین کو قتل کرنے کا، انہیں ختم کرنے کا. پھر آپ نے جب ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے تو پھر اذن قتال آیا رستے میں، اور سورہ بقرہ کی 216 جو آیا تھا اس میں حکم قتال آیا کہ اب لڑو، اور پھر مسلمانوں نے جنگیں کی ہیں. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بت جو خانہ کعبہ میں رکھے تھے انہیں توڑ دیا، اور وہ دور ہے اور آج کا دن ہے کہ دوبارہ وہ بت نہیں بن سکے. تو یہ کفوا ایدیکم کی ایک بڑی اسٹریٹجی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے تو 13 برس آپ نے اس پر عمل کیا ہے، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھا جب تک کہ ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں آ گئی کہ کفار کی کمر توڑی جا سکے. اور ساتھ ہی فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات دیتے رہو. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پس جب فرض کیا گیا ان کا قتال، اب منافقین کا حال بیان ہو رہا ہے، مومنین تو اس کے لیے تیار تھے، انہیں تو روکا گیا ہاتھ بندے رکھو. اور فرمایا اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ، تو ایک گروہ ان میں سے لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو بھائی لوگ کیا کر لیں گے، لوگوں سے ڈر کر قتال سے بھاگ رہے ہو تو لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، پکڑ لیں گے، ٹارچر کریں گے، ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے، قتل کر دیں گے بس. لیکن اللہ اگر غضبناک ہو گیا تو وہ جہنم واصل کرے، اور اس کی ایسی اذیتیں ہیں جو روزانہ پہلے سے بڑھ کر دقت اور مصیبت میں آدمی ہوگا، اور وہ کبھی ختم ہونے والی ہیں. تو تم نے اللہ کے غضب کو، اللہ کے عذاب کو لوگوں کے عذاب کے برابر سمجھ لیا، یہاں تو زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی. بہت زیادہ جب آدمی کو چوٹیں لگتی ہیں تو ویسے ہی درد کی حسی ختم ہو جاتی، لیکن تم نے اسے اللہ کے عذاب کے برابر سمجھ دیا، یہ کہا جا رہا ہے. تو فرمایا اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، تو ان میں سے ایک فریق وہ ہے جو لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے اللہ سے، او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہے. وقالوا ربنا لما کتبت علینا القتال، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کیوں فرض کر دیا ہم پر جنگ لڑنا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ آپ نے ہمیں مہلت دی تھوڑی مدت کے لیے، کل متاع الدنیا قلیل. ان کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، نبی ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کا مال و متاع، یہاں کا آرام عیش، یہ بہت تھوڑا ہے. بل آخرت خیر لمن اتقا، اور آخرت کہیں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں. ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلا اس دھاگا جو کھجور کی گٹلی میں ہوتا ہے اتنا بھی. اینما تکونوا یدرککم الموت، اب کہا جا رہا ہے کہ اس قتال سے کیوں بھاگ لو، جنگ کیوں بری لگ رہی، کیونکہ موت کا اندیشہ ہے نا، تو یہ موت تو آ کر رہے گی، موت سے تو فرار ممکن نہیں. تو کہا جہاں کہیں تم ہوگے تمہیں موت آ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم کتنے مضبوط قلعوں کے اندر چلے جاؤ، اس وقت انسان نے میزائل پروف بنکرز بنا لیے، یعنی میزائل بھی جا کر لگے تو کچھ نہیں ہوتا، سالڈ اسٹیل ہے، لیکن موت پروف بنکر ہے کوئی، کہیں جا کے آدمی چھپ جائے کہ اب اسرائیل علیہ السلام بھی نہ آ سکے اور موت تو آ ہی نہ سکے، تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آدمی موت سے بچ سکے. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ موت کی تیاری کی جائے، موت سے بھاگا نہیں جا سکتا، اس کی تیاری کی جا سکتی ہے، وہ آج بھی ہمارے لیے موقع ہے. تو بڑا عمدہ آپ نے کہا ہے الموت خیر الحافظہ، موت ہی سب سے بڑی محافظ، الموت خیر الموعظہ، موت سب سے بڑا آواز ہے. تو جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ پھر بھٹکنے سے بچتا ہے، اور جب تک موت نہیں آئی ہے زندگی کوئی چھین نہیں سکتا، وہ لے نہیں سکتا. بڑا خوبصورت جو ہے، ویسے ایک ٹرک کے پیچھے ہی دیکھا ہے لکھا ہوا کہ زندگی موت کی امانت ہے. بالکل صحیح بات ہے، زندگی جو ہے یہ موت کی امانت ہے، وہ جب موت آئے گی تو یہ زندگی لے لے گی. تو رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں میرا دھیان رہے. تو جو انسان آیا پیچھے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، موت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہم جوان ہیں، چلے پھر بوڑھے ہوں گے، بوڑھے بھی یہ سوچتے ہیں کہ ابھی میں صحت مند ہوں، پھر میں بیمار ہوں گا، اب بیمار بھی ویسا کہ ہاسپٹلائز ہوں گا، پھر آئی سی یو میں جاؤں گا، پھر ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ بھائی اب کچھ نہیں ہو سکتا، پھر موت آئے گی. ایسا نہیں ہوتا، موت کبھی بھی آ جاتی، اور موت کا دن اور وقت کا متعین ہے، لیکن اس کے لیے بوڑھا ہونا بیمار ہونا شرط نہیں ہے. عید کے دن گھر میں مہمان بیٹھے ہوتے ہیں، ایک آدمی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے بازار سے کچھ لینے نکلتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا وہ اپنے موت کے منہ میں جا رہا ہے، اور موت کا وقت آ گیا ہے، اور وہ اس جگہ پہنچ رہا ہے جہاں پر اس کی موت آنی ہے. تو ہمارا تو یہ حال ہے، اپنے دھندوں میں لگے ہوئے اور سمجھتے ہیں کہ موت ہمیں نہیں آئے گی، دوسروں کو آ رہی، تو ایسی بات نہیں ہے، موت کا وقت تیار ہے. بلکہ انسان کی غفلت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس کے کفن کا کپڑا بازار میں بکنے آ گیا ہوتا ہے، اور وہ اپنی پلاننگ میں لگا ہوتا ہے دنیا داری. تو بہرحال موت کی تیاری رکھنی چاہیے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبہم حسنۃ، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی، یقولوا ھذہ من عند اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور ان کا رسول سے بغض دیکھیں. وان تصبہم سیئات، اور جب انہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت، یقولوا ھذہ من عندک، تو کہتے ہیں نبی آپ کی طرف سے، آپ کی غلط اسٹریٹجی ہے، آپ کی غلط پلاننگ ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت میں ہم پڑے. حقیقت کیا ہے؟ کل کل من عند اللہ، اے نبی کہہ دیجئے سب اللہ کی طرف سے، کوئی اچھائی حاصل ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے، کوئی شر ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے. یہ تو ایرانیوں کا عقیدہ تھا، وہ خیر کا خدا علیحدہ مانتے تھے، شر کا خدا علیحدہ مانتے تھے، جبکہ خیر ہو یا شر ہو سب اللہ کی طرف سے. البتہ ادب یہ ہے کہ خیر کو اللہ سے منسوب کیا جائے اور شر کو اپنے بدعمالیوں سے منسوب کیا جائے. فمالحا القوم، اور سو کیا حال ہے ان لوگوں کا، اشارہ منافقوں کی طرف، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ وہ نہیں معلوم ہوتے کہ وہ سمجھتے ہیں کوئی بھی بات. آگے تلقین ادب، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی بھلائی وہ اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئہ، اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی برائی، فمن نفسک، تو وہ تمہارے اپنی طرف سے، تمہاری اپنی برائیوں کا وبال ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، بے شک ہم نے سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ رسول بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور وہ کافی ہے اللہ ہی بطور گواہ کے. آگے اطاعت رسول کی اہمیت پر بہت زوردار آیت، وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, اور جس نے فرما برداری کی رسول کی بس اسی نے اللہ کی فرما برداری کی. دیکھیں تھیوریٹیکلی تو حکم اللہ کا ماننا ہے, لیکن پریکٹیکلی کیسے پتا چلے گا اللہ کا حکم کیا ہے, وہ کون بتاتا ہے؟ وہ رسول بتاتا ہے. تو جس نے رسول کی فرما برداری کی اسی نے اللہ کی فرما برداری. رسول کو بائی پاس کر کے اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی, کیونکہ براہ راست ہم میں سے تو کسی پر وحی نازل نہیں ہونی, وحی تو نازل ہوئی ہے رسول پر, اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نا پسند ہے, اللہ مجھ سے آپ سے کیا چاہتا ہے, اللہ مجھ سے آپ سے کیا نہیں چاہتا. تو اگر اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کی فرما برداری کرنی ہے, تو رسول کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے, تو رسول کی اطاعت کرنی ہوگی. فما ارسلنا کا علیہم حفیظا, اور فرمایا کہ ومن تولا, اور جو کوئی منہ موڑے, فما ارسلنا کا علیہم حفیظا, تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا. بخاری شریف کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ, جس نے میری فرما برداری کی اسی نے اللہ کی فرما برداری. ومن عصانی فقد عصا اللہ, جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اصل میں پریکٹیکلی سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ. نفاق کی علامت بیان ہو رہی ہے, وَيَقُولُونَ تَعَا, اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا, فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, پھر جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے, بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ, تو رات کو بتاتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ بہم ان باتوں میں جو آپ نے نہیں فرمائی ہوتی, یعنی آپ کی باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں رات کو. واللہ یکتب ما یبیتون, اللہ لکھ رہا ہے جو وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں. فاعرض عنہم, بس آپ اعراض فرمائیے ان سے. وتوکل علی اللہ, اور بھروسہ کیجئے اللہ پر. وکفا باللہ وکیلا, اللہ کافی ہے بطور کارساز کے. آگے منافقت کا علاج بیان ہو رہا ہے, وہ ہے تدبر قرآن, قرآن کا غور و فکر کرو, قرآن کو سمجھ کر پڑھو تو نفاق دور ہوگا. افلا یتدبرون القرآن, بس کیا نہیں غور کرتے وہ قرآن میں. ولو کان من عند غیر اللہ, اگر یہ قرآن ہوتا اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے, لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, تو پاتے اس میں بہت سے اختلافات, جیسے بائبل میں ہوا. خود پروٹیسٹنٹ عیسائیوں نے کیتھولک بائبل کے اندر 500 سے زیادہ سائنٹیفک ایررز نکالے. انہوں نے کہا یہ کیسی خدا کی کتاب ہے, اس میں یہ ایرر ہے, یہ ایرر ہے, یہ ایرر ہے, سب غلط باتیں. جو اس دور کی سائنس میں لوگوں کے تصورات تھے وہ من گھڑت تصورات لکھے, جبکہ وہی لوگ بلینز آف ڈالرز لگا رہے ہیں قرآن کے اوپر کریٹکس میں, لیکن انہیں ایک چیز نہیں ملی جو حقیقت کے خلاف. آگے منافقانہ طرز عمل, افواہوں کو پھیلانا عام کرنا, اس کا بیان ہو رہا ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ, اور جب آتی ان کے پاس کوئی بات امن سے متعلق یا خوف والی, اَذَاعُوا بِهِ, تو اسے مشہور کر دیتے ہیں, نہ جو ہے تحقیق کرتے ہیں, نہ سمجھدار لوگوں تک پہنچاتے ہیں, بس اسے عام کر دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ, حالانکہ اگر وہ اسے لوٹاتے رسول کی طرف, وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, یا اپنے جو ذمہ داران تھے ان تک بات کو پہنچاتے, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ, تو معلوم کر لیتے اسے وہ لوگ جو استنباط رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان میں سے. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت, لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, تو تم پیروی کرتے سب کے سب شیطان کی مگر تھوڑے سے لوگوں کی. تو یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ وہ بچا کر رکھتا ہے. ترغیب آ رہی ہے قتال کی طرف, فقاتل فی سبیل اللہ, بس جہاد کرو, قتال کرو اللہ کی راہ میں. لا تکلف الا نفسك, اللہ بوجھ نہیں ڈالتا کسی پر اس کی جو ہے وہ جان سے بڑھ کر. وحرز المؤمنین, اے نبی شوق دلائیے مومنوں کو. اس اللہ ان یکف باس الذین کفروا, قریب ہے کہ اللہ بند کر دے لڑائی کفار کی. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا, اللہ بہت سخت ہے لڑائی میں اور بہت سخت ہے جو عذاب دینے میں. آگے شفاعت اور اس کی اقسام آ رہی ہیں. من یشفع شفاعتا حسنا, اور جو کوئی سفارش کرے اچھی سفارش, یکن له نصیب منا, تو اسے بھی اس میں سے حصہ ملے گا. ومن یشفع شفاعتا سیئا, اور جو کوئی سفارش کرے بری سفارش, یکن له کفل منا, تو اسے اس میں سے بھی وبال ملے گا. تو ایک مستحق آدمی ہے, میرٹ پر ہے, اس کی سفارش کوئی کرے تو اسے ثواب ملتا ہے, لیکن ایک جو ہے میرٹ پر آ نہیں رہا اور نالائق ہے, اس کی سفارش کی جائے تو آدمی گناہگار ہوتا ہے. اسی طرح اچھے کام کا مشورہ دینا, اس کی طرف ترغیب دلانا, इसका सवाब मिलता है, बुरे काम की तरफ लोगों को माइल करना इसका अजाब मिलता है। अब इसी तरह शिफात हसना की एक और सूरत का बयान आ रहा है, वकान अल्लाह अला कुल्ली शैइन मुकीता, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वैजा हुई तुम बेतहैया, और जब जो है वो तहीनत पेश की जाए आपको यानी सलाम की सूरत में, फहयू भी आसर अमिना, तो आप उसे उससे बेहतर तरीके से लौटाए, और रुद्दुहा या वैसे ही लौटा दें। तो जब कोई तहीनत पेश करे सलाम करे तो वैसे ही जवाब देना चाहिए या उससे अच्छा जवाब देना चाहिए। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर पूछा, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊं कि तुम आपस में मोहब्बत करने लगो। साहबा ने कहा जरूर बताइए। तो आपने कहा कि आपस में सलाम को फैलाओ। आप महफिल में थे, ये जो है जामे तिर्मिजी की रिवायत है कि एक शख्स आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम, आपने फरमाया 10। फिर एक और शख्स आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपने फरमाया 20। फिर एक और शख्स आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, तो आपने फरमाया 30। क्या मतलब है इसका? अस्सलामु अलैकुम पर 10 ने किया, और कोई अगर व रहमतुल्लाह भी कहे तो 20 ने किया, वह बरकातु भी कहे तो 30 ने किया। इससे आगे नहीं है सुन्नत, तो मजीद बाज लोगों ने अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं, तो वो चीज सही नहीं है। बस हदीस में यहीं तक है, सलाम में पहल करना ये भी जो है मतलूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पहल फरमाया करते थे। यहाँ सलाम के चंद आदाब देख लीजिए। एक तो ये कि सलाम जो है वो अल्लाह के नामों में से अस्सलाम एक नाम है, सलामती इसके माने, और ये एक दुआ है जो हम अपने मुसलमान भाई को देते हैं। इस हवाले से अदबुल मुफरिद में लिखा है कि सवारी पर चलने वाले पैदल चलने वालों को, और पैदल चलने वाले बैठे हुए लोगों को, और थोड़े लोग ज्यादा लोगों को सलाम में पहल करें। मजलिस में पहुंचो तो सलाम करो, और मजलिस से रुखसत हो तो भी सलाम करो। यानी जो हमारा तरीका ये, जब मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, जब बिछड़ते हैं तो अल्लाह हाफिज कहते हैं। तो ये जो है यहां पर भी सलाम होना चाहिए, जैसे मुलाकात पर सलाम है इसी तरह रुखसत पर भी सलाम ही है, अस्सलामु अलैकुम कहकर ही रुखसत होना चाहिए। इसी तरह क़यामत के करीब लोग मजलिसों में लोगों को मखसूस करके सलाम करने लगेंगे, आपने फरमाया। यानी इतने सारे लोग बैठे हुए तो एक जनरल सलाम होना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम। लेकिन अगर मैं कहूं कि हुमायूं भाई अस्सलामु अलैकुम, तो क्या हुआ? बाकी जो है बाकियों को कुछ नहीं हो रहा, बस एक ही को आदमी मुखातिब कर रहा है। तो ये पसंदीदा नहीं है, सबको कहना चाहिए। इसी तरह जो कोई सलाम से पहले कुछ बात करने लगे इसका जवाब ना दो, हदीस में आता है। तो ये भी एक तरीका था कि आप तालीम करते थे कि भाई अव्वलुल कलाम क्या होना चाहिए, कलाम में सबसे पहले क्या होना चाहिए? सलाम। तो हम अपने बच्चों को पहले ये चीजें सिखाते थे, अब जो है वो बस चल रहा है, अब टीवी उस्ताद बना हुआ है वो सिखा रहा है बच्चों को क्या होना चाहिए। इसी तरह कुछ मौके हैं जिसमें लोग डिस्टर्ब ना हो तो उन्हें सलाम नहीं करना चाहिए। अब ये मौके कौन से? कोई कुरान पढ़ रहा हो, हदीस पढ़ रहा हो, खुतबा दिया जा रहा हो या सुना जा रहा हो, अजान या तकबीर दी जा रही हो, दीनी मौजू पर गुफ्तगू हो रही हो, उस्ताद पढ़ाने में मसरूफ हो, तो सलाम नहीं करना चाहिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, नेकी के काम में लोग जुड़े रहे। कुछ नेगेटिव काम है उस मौके पर सलाम नहीं करना चाहिए, तो दुआ अल्लाह तुम पर सलामती भेजे या तुम पर अल्लाह की सलामती हो, हालांकि वो काम उल्टी हरकत कर रहा है, तो उस वक्त जो है सलाम नहीं करना चाहिए। इसमें एक मौका है फिस्क फजूर, गालम गलोच, तो ऐसे आदमी जो गालियां दे रहा हो उसे अस्सलामु अलैकुम नहीं करना चाहिए। इसी तरह जब कोई कजाए हाजत के लिए बैठा हो, दीनी अकायद और शायर का मजाक उड़ा रहा हो, इसी तरह यहूद और नसारा गैर मुस्लिमों को सलाम में पहल नहीं करनी चाहिए। वजह ये थी कि इन्होंने मुसलमानों को दबाया हुआ है, तो जो है इनसे थोड़ा ठहर कर बात करनी चाहिए। शुरू में यही हुक्म था, अलबत्त जो आम इखलाक है उसमें इखलाक से आगे मिलना आगे बढ़ना चाहिए। आप कैसे हैं, खुश आमदेद, आदाब अर्ज, ये कहना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम ये मुसलमानों की पहचान है, तो ये मुसलमानों ही को कहना चाहिए। इसी तरह सलाम के बाद मुसाफा करना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए, और सफर से वापसी पर मुआनका करना चाहिए, जिसे गले मिलना कहते हैं। तो बहरहाल यहां कहा गया, जब कोई तुम्हें सलाम करे तो उससे बेहतर तरीके से जवाब दो या उसी तरीके से जवाब दो। अस्सलामु अलैकुम का जवाब क्या है? वालेकुम अस्सलाम। बेहतर जवाब क्या है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इन्ना अल्लाह कान आला कुल्ली शैइन हसीबा, बेशक अल्लाह हर चीज का हिसाब करने वाला है। आगे तलकीन इखलास, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहू, अल्लाह ही है, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके। ला यजमअन्नकुम इला यौमिल कयामति ला रैब फी, वो जरूर जमा करेगा तुम सबके सबको कयामत के दिन, जिसके आने में कोई शक व शुबा नहीं। وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بڑھ کر بات کے اعتبار سے، تو اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی. آگے منافقین کے تین فرقوں کا ذکر آ رہا ہے، ایک مرتدین ہے، مسلحین ہے، اور بنو اسد اور بنو غطفان کے قبائل ہیں، ان کا ذکر. فما لکم فی المنافقین فئتین، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ ہی نے انہیں عمدہ کر دیا ان کے برے اعمال کے سبب. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت کا راستہ دکھاؤ انہیں جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ فرما دے. فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تم ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ کوئی راہ. آگے ہجرت نہ کرنے والوں کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ منافقین تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود کافر ہیں. فَتَكُونُونَ سَوَاءً، پھر ہو جائے سب کے سب برابر. جس بلی کی دم کٹ گئی ہے نئی دم تو ہوگے گی نہیں، وہ چاہتی ہے باقی جو آس پاس کی بلیاں ہیں ان کی دمیں بھی کٹ جائیں، ہم سب ایک جیسے ہو جائیں. تو یہ منافقانہ سوچ ہے. فلا تتخذوا منهم اولیاء، بس نہ بناؤ ان میں سے کوئی جو ہے وہ دوست. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں اللہ کی راہ میں. فان تولوا، پھر اگر وہ اس سے منہ پھیر لیں. فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، تو پکڑو انہیں قتل کرو انہیں جہاں کہیں تم انہیں پاؤ. بلا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ کسی کو مددگار. تو یہ گویا یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر ہجرت نہیں کی تو پھر تمہارا ایمان ہی قابل قبول نہیں ہے، کس بات نے روکا ہے تمہیں ہجرت سے. تو آگے مصالحین کا بیان آ رہا ہے، یا صلح کرنے والے. یہ کچھ قبائل وہ تھے جو نہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے تھے نہ اپنے قبیلے والوں سے لڑنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے، چنانچہ مسلمانوں کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھاتے تھے. اب یہ صحابہ میں ایک اشکال تھا کہ کیا کرے، اب یہ ہے تو منافقین پہلے مسلمان ہو گئے لیکن جو ہے وہ اب ان کی ساری ہمدردیاں اور محبتیں وہ کفر کے ساتھ ہی ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کریں. تو حکم اس کا لبے لباب یہ کہ اللہ نے کہا کہ اگر یہ صلح پر آمادے ہیں اور تمہیں نقصان نہیں پہنچا رہے اور تمہارے خلاف نہیں لڑ رہے تو پھر ان سے صلح کر لو. تو اس میں بنو سلمہ، بنو خزا، بنو بکر ان کے قبائل تھے. الا الذین یصلون الی قوم، مگر وہ لوگ جو میل ملاپ رکھتے ہیں ان لوگوں سے. بینکم و بینہم میثاق، جن کے اور تمہارے درمیان ہے وعدہ معاہدہ. او جاءکم حسرت صدورہم، یا وہ آئیں تمہارے پاس تنگ ہو ان کے دل. ان یقاتلوکم، اس بات سے کہ وہ تم سے لڑائی کریں. او یقاتلوا قومہم، یا اس بات سے کہ وہ اپنی قوم سے لڑائی کریں، ان کے دل رو رہے، وہ نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، جیسے بنو مدلج کے لوگ تھے. ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم، اور اگر اللہ چاہتا تو غالب کر دیتا انہیں تم پر. فلا قاتلوکم، پھر وہ لڑتے تم سے. فین تزالوکم فلم یقاتلوکم، پھر اگر وہ کنارہ کریں تم سے اور نہ لڑیں تم سے. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السلام، اور پیش کریں تمہارے سامنے صلح. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ. یعنی مراد یہ کہ پھر اگر وہ تم سے لڑنا نہیں چاہتے اور جو ہے تمہارے لیے صلح پیش کر رہے ہیں تو پھر ان سے نہ لڑو. اب تیسری گروہ کا ذکر آ رہا ہے، یہ بنو اسد بنو غطفان کے قبائل تھے جو معاہدہ توڑ دیتے تھے، لڑنے پر آمادہ تھے، جب بھی موقع ملتا تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے. فَمَا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ، ابھی تم پاؤ گے کچھ اور لوگ جو چاہتے ہیں. اَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، کہ امن میں رہیں تم سے اور امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی. كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، جب بھی وہ لوٹائے جائیں فساد کی طرف تو اوندے ڈال دیے جائیں اس میں، یعنی وہ بھی ملوث ہو جاتے اس میں. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش ہوں. وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمْ، اور نہ وہ، یعنی وہ نہ تو تم سے کنارہ کش ہوں اور نہ ہی وہ تمہارے سامنے صلح پیش کریں. وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ اپنے ہاتھوں کو تم سے روکیں. فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو پکڑو انہیں اور قتل کرو انہیں جہاں کہیں تم انہیں پاؤ. وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ بنا دی ہم نے تمہارے لیے ان پر بالکل ظاہری حجت، یعنی ایسے لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ جب بھی موقع ملے گا تمہیں نقصان پہنچائیں گے، ان سے لڑو. اب آگے حرمت جان کا بیان آ رہا ہے اور تین قسم کے قتل کے احکامات آ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے قتل خطا, آدمی کا ارادہ نہیں تھا لیکن ایک آدمی مارا گیا. جیسے آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے, اچانک ایک آدمی سامنے آ گیا, آپ کا کوئی ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا لیکن وہ گاڑی سے ٹکرا کر مر گیا, اسے کہتے ہیں قتل خطا. تو اس میں کیا کیا جائے گا, اس میں دیت دی جائے گی, یعنی ایک غلام آزاد کیا جائے گا اور جو وارث ہے اسے جو ہے اس کے ورثہ کو کفارہ یا خون بہا جو ہے دیت کی صورت میں دیا جائے گا. دوسرا ہوتا ہے قتل عمد, ارادتاً قتل کرنا کسی, یعنی آپ تیار بیٹھے تھے کہ آنے تو اسے روڈ پہ, وہ آیا نہیں کہ آپ نے چڑھا دی گاڑیوں پر اور کہہ رہے ہیں کہ بس ایسے ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو یہ عمدن قتل ہے, کسی کو ارادے سے قتل کر دینا. تو اس کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے کہ اس کا کیا کس طرح ہوگا. اسی طرح ایک قتل جو ہے شبہ عمد ہوتا ہے, یعنی اس میں یہ پوری چیز واضح نہیں ہوتی کہ واقعی اس کا ارادہ تھا قتل کا یا خطا ہو گیا, یہ شبہ عمد کہلاتا ہے. تو بہرحال تین سچویشن ہے, اگر مرنے والا جو ہے وہ مومن ہو اور دار الاسلام میں مقیم ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غلام آزاد کرو اور پوری دیت ادا کرو, یعنی کفارہ بھی ہے اور دیت بھی ہے. لیکن مقتول اگر مومن ہو لیکن دار الحد میں رہنے والا ہو, مسلمانوں میں نہیں غیر مسلموں میں رہ رہا ہے, اور تو اس میں صرف غلام آزاد کیا جائے گا اور حربی کافروں کو دیت نہیں دی جائے گی, خون بہا انہیں نہیں دیا جائے گا. اور تیسری صورت یہ کہ مقتول اگر ذمی ہو یا اس نے مسلمانوں سے صلح یا معاہدہ کیا ہوا یا مسلمانوں سے امن لے کر ان کے علاقے میں آیا اور وہ قتل ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا اور اس کے ورثہ کو دیت بھی دینی ہوگی. تو یہ تین احکامات آ رہے ہیں. تو پہلا حکم ہے قتل خطا کی پہلی صورت. وما کانا لمؤمن, اور نہیں ہے کسی مؤمن کے لیے, ان یقتل مؤمنا الا خطا, کہ وہ قتل کرے کسی مسلمان کو سوائے یہ کہ خطا ہو جائے اس سے. ومن قتل مؤمنا خطا, اور جو کوئی قتل کر دے کسی مسلمان کو غلطی سے, فتحریر رقبت مؤمنا, تو پھر آزاد کرے ایک مسلمان غلام کو, ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ, اور پھر خون بہا ادا کرے اس کے وارثوں کو. خون بہا 100 اونٹ یا اس کے برابر مالیت ہوتی ہے یا 1000 دینار کے قریب جو ہے وہ بنتا ہے. الا ان یصدقوا, مگر اس کی کہ وہ صدقہ کر دیں, یعنی وہ ورثہ معاف کر دیں کہ بھئی تمہارا غلطی نہیں ہے, یعنی تمہارا ارادہ نہیں تھا غلطی سے ہو گیا, چلو ہم معاف کرتے ہیں. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ, پھر اگر وہ مرنے والا اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے, وَهُوَ مُؤْمِن, لیکن وہ مقتول مومن ہے, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, تو پھر آزاد کرنا ہے ایک مسلمان غلام. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, اب یہ تیسری سچویشن ہے, اگر وہ مقتول اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے ان کے درمیان عہد ہو, فدیات مسلمت الی اہلہ, تو پھر خوب بہا ادا کرنا ہوگا اس مقتول کے وارثوں کو. بتحریر رقبت مؤمنہ, اور ایک جو ہے مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا. فمن لم یجد, پھر جو کوئی نہ پائے, یعنی یہ آزاد کرنے کے لیے کوئی مسلمان غلام نہ پائے, تو فصیام شہرین متتابعین, تو پھر 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنے ہوں گے, بیچ میں ایک روزہ بھی چھٹ گیا تو دوبارہ سے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے. توبتم من اللہ, یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے. وکان اللہ علیما حکیما, اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. آگے قتل عمد کا ذکر آ رہا ہے, یعنی یہ تو ابھی تھا قتل خطا, اس کا ارادہ نہیں تھا قتل کا, لیکن اس نے جان بوجھ کا قتل کیا عمدن, تو بہت ہی جو ہے سخت سزا بیان ہو رہی ہے. ومن یقتل مؤمنا متعمدا, اور جس کسی نے کسی مسلمان کو عمدن قتل کیا, فجزاؤہ جہنم, نمبر 1, تو اس کا بدلہ جہنم ہے, نمبر 2, خالدن فیہا, وہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. اسے کہتے ہیں خلود فی النار, بعض گناہگار وہ ہیں کہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں چلے جائیں, لیکن بعض وہ جرائم ہیں جن پر خلود فی النار کی وعید ہے, وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور نمبر 3, وغضب اللہ علیہ, اور غضب فرمائے گا اللہ اس پر, ناراض ہوگا اللہ اس پر. اور نمبر 4, ولعنہ, اور اس پر لعنت کی جائے گی, لعنت ہوتی ہے رحمت سے محرومی, وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا. اور نمبر 5, وأعد له عذابا عظیما, اور تیار کیا گیا اس کے لیے بہت ہی بڑا عذاب. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام بڑے بڑے گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آگے وجوب اکتفا پر اظہار اسلام آ رہا ہے, کہ جب بھی کوئی اپنے اسلام کا اظہار کرے تو اسے مان لینا چاہیے کہ مسلمان ہے. پس منظر میں ایک واقعہ ہے, उसामा बिन जायद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक मुहिम पे आपने रवाना फरमाया और वो सब कुफार थे। जैसे ही उन्होंने मुसलमान लश्कर को देखा सब भाग गए, सिर्फ एक नाम आता है कि नहीक बिन मरवास, ये वहां खड़ा रहा और उसने मुसलमानों को सलाम किया। लेकिन सहाबा का ख्याल यही था ये सब कुफार है, चनांचे हजरत उसामा ने उसे कत्ल कर दिया। लेकिन दिल में उनके बात रही, जाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। आपने कहा उसामा तुमने उसका दिल चीर कर देखा था, और फिर आपने उन्हें जो है कफारा अदा करने का हुक्म दिया और तौबा करने का हुक्म दिया। तो इसमें इससे जो है ये बात जो है कुरान कह रहा है कि जो भी कहे कि मैं मुसलमान हूं तो उसकी बात मानी जाएगी। बाद में सयाद से बात से मालूम हो कि नहीं उसने झूठ बोला तो अलहदा बात है, उस वक्त जो है वो फिर उसके उसकी जान माल इज्जत महफूज होगी, उसे कत्ल करने की इजाजत नहीं है। फरमाया या अय्युहल लजीना आमनु, ए लोगों जो ईमान लाए हो, इजा ज़रबतुम फी सबीलिल्लाह, जब तुम सफर करो अल्लाह की राह में, फतबयनु, तो खूब तहकीक कर लिया करो, वला तकूलू लिमन अल्का इलैकुमुस सलामा लस्ता मोमिना, और ना कहो उसको जो तुम पर पेश करे सलाम के नहीं तुम मोमिन नहीं हो। उसने सलाम किया था सलाम अलैकुम, लेकिन इन्होंने नहीं लिया, कहा कि अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कह रहा है। तो अल्लाह ने मना कर दिया कि जो कोई तुम पर सलाम पेश करे तो तुम ये नहीं कहो कि तुम मोमिन नहीं हो। तब तहूना अरद अल हयात दुनिया, तुम चाहते हो दुनिया की जिंदगी का साजो सामान, फइंदल्लाहि मगानिमु कसीरा, बस अल्लाह के यहाँ बहुत है गनीमतें, कज़ालिका कुंतुम मिन कब्ल, और ऐसे ही तुम भी थे इससे पहले, तुम कौन से साहिब ईमान थे। ये तो अल्लाह की तौफीक है, उसका फजल है कि अल्लाह ने इस्लाम की तौफीक दी। फमन्नल्लाहु अलैकुम फतबयनु, फिर अल्लाह ने एहसान किया तुम पर, बस जरूर तहकीक कर लिया करो, ऐसे ही किसी को काफिर करार ना दे दो। इन्नल्लाहा काना बिमा तअमलूना खबीरा, और बेशक जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उससे खूब बाखबर है। आगे मुजाहिदीन की फजीलत बयान हो रही है, पहले इजमालन थे तफसीलन, तो इजमालन फजीलत बयान हो रही है। ला यस्तविल क़ाइदूना मिनल मोमिनीना गैरु उलिल ज़रर, नहीं बराबर बैठे रहने वाले मुसलमान जिन्हें कोई तकलीफ नहीं है, वल मुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह वे अमवालिहिम अनफुसिहिम, और वो जो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे हैं अपने मालों अपने जानों के साथ, दोनों बराबर नहीं है। एक घर में बैठा है, अक्सर बेशतर जो गजवात हुए उसमें सबका निकलना जरूरी नहीं था, बल्कि ऐलान होता था कि जो साथ चलना चाहे चले, सिवाय गजवाए तबूक के। उसमें नफीर आम पहली दफा हुई कि जो भी जंग के काबिल है निकले, और जो नहीं निकल रहा वो उजर बताए क्यों नहीं निकल रहा। तो वरना अमूमन सिर्फ एक ऐलान होता था कि भाई ये जंग दरपेश है, आओ चलो, तो जो चाहता चले, जो चाहे बैठा रहे। तो इसमें कहा जा रहा है जो बगैर किसी उजर के घर में बैठे हुए वो बराबर नहीं हो सकते उन लोगों के जो अपनी जान और माल से जिहाद कर रहे हैं अल्लाह के राह में। आगे तफसील आ रही है, फज़ल्लाहुल मुजाहिदीना बिअमवालिहिम वअन्फुसिहिम, फजीलत दी है अल्लाह ने उन मुजाहिदीन को जो अपने मालों और जानों से जिहाद करते हैं, अलल कायदीना दराजा, बैठे रहने वालों पर दर्जात के अतबार से, वकुल्लहु अदल्लाहुल हुस्ना, और हर एक से अल्लाह का वादा अच्छा है, वफज़ल्लाहुल मुजाहिदीना अलल कायदीना अजरन अजीमा, और फजीलत अता फरमाई अल्लाह ने मुजाहिदीन को बैठे रहने वालों पर बहुत अजीम अजर के अतबार से, दराजात मिन, और बड़े ऊंचे दर्जे उस अल्लाह की तरफ से, और नंबर तीन व मगफिरत व रहमा, और अल्लाह की तरफ से मगफिरत उसकी रहमत हासिल होगी मुजाहिदीन को, पकान अल्लाह गफूर रहीमा, अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला मुसलसल रहम फरमाने वाला। आगे हिजरत की अहमियत बयान हो रही है और फरिश्तों की बासपुरस का भी जिक्र शुरू में आ रहा है। इन्नल लजीना तवफ्फाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, यकीनन वो लोग जिनकी रूहें कब्ज करते हैं फरिश्ते इस हालत में कि जुल्म करते थे अपने आप पर, कालू फीमा कुंतुम, तो फरिश्ते रूह कब्ज करते हुए पूछते थे कि तुम किस हाल में थे, कालू कुन्ना मुस्तज़ाफीना फिल अर्ध, वो कहते थे हम तो कमजोर और दबाए गए थे जमीन में, हम क्या करते। तो कालू अलम नकुन अर्ज़ुल्लाही वासिया, तो फरिश्ते कहते कि अल्लाह की जमीन फराख नहीं थी, वो वसत वसी नहीं थी, फतुहाजिरू फीहा, कि तुम हिजरत कर जाते उसमें, फउलाए का वाहुम जहन्नम, बस यही लोग हैं जिनका ठिकाना है जहन्नम, बसात मसीरा, वो बहुत बुरी जगह है लौटने के अदबार। तो दीन पर अमल करने की इतनी अहमियत है, अगर जिस जगह आदमी हो वहां जुल्म और सितम हो, दीन पर अमल मुमकिन ना हो, तो हुक्म यह कि हिजरत कर जाओ भाई, अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी, ऐसी जगह चले जाओ जहां दीन पर अमल करना मुमकिन हो।
لیکن یہ گنجائش نہیں ہے کہ کیونکہ ظلم تھا اور نماز پڑھنے پر پابندی تھی اور دینی اعمال کرنے پر پابندی تھی اس لیے ہم یہیں بیٹھے رہے, تو یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی. ایسے لوگوں کا جو ہے وہ انجام بیان ہو گیا. لیکن اس میں ایک جو ہے بلکہ میں چند اشعار بھی سنا دوں. علامہ اقبال کہتے ہیں, ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی, رہ بہر میں آزاد وطن صورت ماہی, ہے ترک وطن سنت محبوب الہی, دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی. کئی انبیاء ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے اپنا ملک چھوڑ کر دوسری جگہ, کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر, اللہ کے دین پر عمل کرنے کی خاطر. آگے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو واقعی معذور ہوتے ہیں, وہ دبا لیے جاتے ہیں, جیسے بچے ہیں, بہت بوڑھے ہیں, خواتین ہیں, انہیں نہ راستے کا پتہ ہے کہاں جائیں, کوئی ان کا مثال حال نہیں ہے, تو وہ اگر ہجرت نہ کر پائیں تو اس کا ایکسیپشن ہے. تو فرمایا, الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان, مگر وہ کمزور مرد اور عورتیں اور بچے, لا یستطیعون حیلہ, کہ جو نہیں کر سکتے تھے کوئی تدبیر, بلا یہتدون سبیلا, اور نہ ہی وہ راستہ جانتے تھے کہ ہجرت کر کے چلے جاتے تو وہ اسی علاقے میں رہ گئے. ایسے معذورین کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم, تو بس ایسے ہی لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ درگزر فرمائے گا ان سے. وکان اللہ عفواً غفورا, اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت درگزر فرمانے والا. ومن یہاجر فی سبیل اللہ, اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں. ترغیب دلائی جا رہی ہے ہجرت میں. بہت سارے اندیشے ہوتے ہیں کہ یہاں سے تو نکل گیا, پتہ نہیں رستے میں موت نہ آ جائے, جہاں جا کر پہنچیں گے وہ لوگ ہمیں ایکسیپٹ کریں گے نہیں کریں گے, پتہ نہیں یہاں تو کاروبار بہت اچھا تھا, نئی جگہ جا کے کچھ کمائی ہوگی بھی نہیں ہوگی. تو بہت سے اندیشے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کا سد باب فرما رہے ہیں اور ترغیب دے رہے ہیں. فرمایا کہ ومن یہاجر فی سبیل اللہ, جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں, یجد فی الارض مراغماً کثیراً وسعۃ, تو زمین میں پائے گا بہت سی جگہ اور بہت سی کشائش. ومن یخرج من بیتہ مہاجراً الی اللہ و رسولہ, اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کے ارادے سے اللہ اس کے رسول کے لیے, ثم یدرک الموت, پھر آ جائے اسے موت, رستے میں موت آ جائے, فقد وقع اجرہ علی اللہ, تو ثابت ہو چکا ہے اس کا اجر و ثواب اللہ پر. ایسا نہیں ہے کہ اللہ جو ہے اجر و ثواب نہیں دے گا. اب وہ ایک ارادے سے نکلا تھا تو وہ اللہ کی نظر میں اس کی یہ نیکی قبول ہوگی, اللہ اسے اجر دے گا. وکان اللہ غفور رحیم, اللہ بہت بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. آگے قصر نماز کا حکم آ رہا ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, یہاں ہجرت میں سفر ہوتا ہے تو ساتھ ہی حکم آ گیا کہ تب جب تم جو ہے وہ نکلو سفر پر زمین میں, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ, اَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, کہ تم قصر کر لو نماز میں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفر میں قصر کیا, چاہے وہ جہاد کا سفر ہو, یہاں تک کہ حج کا سفر, جب دین غالب ہو چکا تھا تو آپ نے ہر موقع پر سفر کی. جتنی رباعی نماز ہے وہ سنائی پڑھی جاتی, چار رکعت جو فرض ہوتے ہیں وہ دو رکعت پڑھے جاتے. البتہ یہ صرف فرض نمازوں میں ہوتا ہے, جیسے ظہر عصر اور عشاء کے چار چار فرض کی جگہ دو دو فرض پڑھتے ہیں. مسافر کو اگر دقت ہے تو بس دو فرض کافی ہوتے ہیں, لیکن اگر اسے سہولت ہے تو سنتیں اور نفل بھی پڑھ لے, لیکن ان میں قصر نہیں ہوتی. چار سنت چار ہی پڑھی جائے گی, وہ نہیں کہ وہ دو سنت کر لے. تو یہ جو تخفیف ہے یہ فرائض میں. سفر تین میل کا ہونا چاہیے, یعنی تین منزل کا ہونا چاہیے, یعنی احناف کے نزدیک 48 میل کا سفر یا اس سے زیادہ, اہل حدیث بھائیوں کے نزدیک 9 میل کا سفر جو ہے وہ اس میں آدمی مسافر ہو جاتا ہے, اور پھر اس میں اسے لازمن قصر کرنی چاہیے. کوئی چھوڑا نہیں ہے کہ چاہے قصر کرو یا نہ کرو, بلکہ یہ قصر کرنی ہے. 48 میل یا اس سے زیادہ کا سفر ہے تو پھر قصر پڑنی پڑے گی. ساتھ ہی کہا, وَإِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اگر تمہیں خوف ہو کہ آزمائش میں ڈالیں گے تمہیں کفار, اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا, اور یقیناً کافر تو تمہارے جو ہے کھلے دشمن ہے. تو آگے صلاۃ الخوف کا طریقہ بھی بیان ہو رہا ہے. تم سفر میں نکلے, وہ اندیشہ یہ ہے کہ وہ حملہ کر دیں گے, قتل کر دیں گے, تو ایسے موقعوں پر بیان ہو رہا ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اور اے نبی جب آپ ان میں موجود ہو, یہ آپ کے لیے خاص ہے. اب تو دو دو جماعتیں, تین تین جماعتیں ہو سکتی ہیں. پہلے تمام مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ہی نماز پڑھنا چاہتے, تو اب کیا کریں, سب کے سب جماعت میں کھڑے ہو گئے تو دشمن حملہ کر دے گا اور قتل کر دے گا. تو یہ کہا گیا کہ ایک گروہ تو اپنے ہتھیار لے کر دشمن کے مقابل کھڑا رہے اور ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے. اب کیسے ہوگا؟ آدھی نماز وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھے گا. اب دو رکعت ہوتی ہے نماز خوف بھی, اس میں بھی قصر ہو جاتا ہے. تو ایک رکعت ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لے, پھر وہ آ جائے, اور جس نے ابھی نہیں پڑھی آپ جو ہے سجدوں کے بعد نیچے بیٹھے رہے. اور پھر دوسرا گروہ آ جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لیں, اور آپ قعدہ میں بیٹھے اتنے وہ اپنی دوسری مکمل کر کے واپس آ جائے اور پہلے والے دوبارہ آ کے اپنی ایک رکعت مکمل کر لیں. یہ طریقہ بیان ہوا ہے. اس کے اور بھی جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں تو بہت سارے طریقے تھے جس میں یہ صلاۃ الخوف آپ نے پڑھائی ہے صحابہ کو. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اور اے نبی جب آپ ان میں موجود ہوں, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, تو آپ قائم کریں ان کے لیے نماز. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, تو چاہیے کہ کھڑی ہو جائے ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور وہ لے لیں اپنے ہتھیار بھی ساتھ, نماز کے دوران بھی ہتھیار ساتھ رکھیں. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ, پھر جب آپ سجدہ کر چکے تو ہو جائے آپ کے پیچھے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا, اور آ جائے وہ دوسری جماعت جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ, پھر اب وہ نماز پڑھے آپ کے ساتھ, ایک رکعت کو آپ کے ساتھ ادا کرے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, اور لے لیں اپنے بچاؤ کے سامان اپنے ہتھیار ساتھ. بَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں. لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ, کہ اے مسلمانوں تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں اپنے سامان سے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً, پھر وہ حملہ کر دیں تم پر بس ایک ہی دفعہ کا حملہ کرنا. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اور تم پر کوئی گناہ نہیں. اِنْ كَانَ بِكُمْ عَذَبٌ مِّن مَّطَرٍ, کہ اگر ہو تمہیں تکلیف بارش کی. وَكُنْتُمْ مَرْضَىٰ, یا تم ہو بیمار. اَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ, کہ تم اتار دو اپنے ہتھیار. ورنہ تو یہ کہ ہتھیار لگائے لگائے نماز پڑھو, لیکن اگر بیمار ہو یا بارش ہے ہتھیار رکھنا ساتھ دوگر ہے تو ہتھیار اتار دو. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ, لیکن اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو, وہ زرہ اور ڈھال وہ پھر بھی ساتھ رکھو. اِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا, اور بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, پھر جب تم ادا کر چکو نماز. فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, تو کثرت سے یاد کرو اللہ کو, کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی. صرف نماز میں یاد نہ کرو, نماز کے درمیان بھی, نمازوں کے درمیان بھی اللہ یاد رہنا چاہیے. فَإِذَا مَأْنَنْتُمْ, پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ, حالت جنگ حالت خوف ختم ہو جائے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, تو پھر باقاعدہ نماز پڑھو. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا, بے شک نماز تو مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. تو پانچ وقت نماز اپنے وقت پر جیسے تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ویسے پڑھنی چاہیے. نمازیں پڑھی تو مگر یہ ہوش کسے, کہاں کہاں کیے سجدے, کہاں قیام کیا. اور ہماری حالت جو ہے, علامہ اقبال کہتے ہیں, تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور, ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر. ترغیب قتال, اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم آٹھ رکعت پڑھیں گے. فرمایا وَلَا تَهِنُوا ابْتِغَاءَ الْقَوْمِ, اور ہمت نہ ہارو یعنی قوم مخالف کے تعاقب میں. ان تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو. فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ, تو وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھا رہے ہو. تمہیں جو جنگ میں گھر سے دوری ہے, بیوی بچوں سے دور ہو, بھوک ہے, پیاس ہے, زخم پڑنے, قید ہونے کا اندیشہ ہے, قتل ہو جانے کا اندیشہ ہے, تو یہ ساری تکلیفیں تو کفار بھی اٹھا رہے ہیں, وہ بھی یہ ساری قربانیاں دے رہے ہیں. تو فرمایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, حالانکہ تم اللہ سے اس کی امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے. تم یہ سارے کام جو کر رہے ہو اس کے عوض اللہ سے اجر و ثواب کی توقع رکھتے ہو. اب وہ لوگ جو آئے وہ تو اللہ سے کوئی اجر و ثواب کی توقع نہیں رکھتے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ بزدلی دور فرمائے, اپنی راہ میں قتال کا جہاد کا ہم سب کے دلوں میں شوق پیدا فرمائے.